أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات، آج مجھے شہادت سیدنا عمر فاروق اور شہادت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ویسے یہ بہت ایک عجیب سی مناسبت ہے کہ آج 27 ذی الحج ہے اور 2 یا 3 دن کے بعد نیا ہجری سال شروع ہو جائے گا، یکم محرم الحرام 1403 ہجری. حضرت عمر پر رضی اللہ تعالی عنہ جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ 26 ذی الحج کو ہوا تھا، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو ان کا انتقال ہوا ہے. اس اعتبار سے آج کا دن اس حملے اور بالفعل جو آپ کی شہادت واقع ہوئی اس کے کچھ بین واقع ہوا ہے. آج میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ لفظ شہادت جن مختلف معنی میں ہمارے ہاں مستعمل ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، اس لیے کہ ایک تو اس کا وہ عام مفہوم ہے کہ جو سب لوگ جانتے ہیں، اللہ کی راہ میں کسی کا قتل ہو جانا، یہ ہے شہادت کا عام مفہوم کہ جو معروف ہے مشہور ہے اور ہر مسلمان کے علم میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس معنی میں یہ لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوا. اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل ہی قرآن میں آیا. میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے آخری جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ اس شہادت سے متعلق ہے جو ہمارا تصور شہادت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا. لیکن وہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یہاں لفظ شہادت استعمال نہیں ہوا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہی مضمون پھر سورہ آل عمران میں آیا. یہ سورہ بقرہ کے 19 رکوع کی آیت ہے. سورہ آل عمران میں یہ مضمون دوہرا کر آیا: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے. یہاں بھی وہی لفظ قتل. سورہ آل عمران میں ایک جگہ پر حضور کے بارے میں آیا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں تبصرہ ہے غزوہ احد کے حالات پر، اور غزوہ احد کے دوران آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اور اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رد عمل بھی تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور تلوار پھینک کر آپ بیٹھ رہے تھے، اب اگر حضور کا انتقال ہو گیا تو پھر اب لڑنا کس لیے؟ تو یہ جو خبر اڑ گئی تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل. تو یہاں بھی لفظ قتل آیا ہے کہ کیا وہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی عقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ آؤ گے؟ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر تو موت ایک نہ ایک دن وارد ہو کر رہے گی. انک میت و انہم لمیتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان سب پر بھی موت وارد ہو کر رہے گی. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے قتل ہی آیا ہے. ایک حدیث بھی میں نے آپ کو کئی بار سنائی ہے کہ جس میں حضور کی اس تمنا کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کی ایک تمنا آپ نے دل میں رکھتے تھے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی موت اس حال میں واقع ہوئی ہو کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، منافقت ہے اس سینے میں جس میں شہادت کی تمنا نہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس خواہش اور تمنا سے خالی ہوتا؟ لہذا آپ کا وہ قول ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری یہ بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت جو ہے ایک بار نہیں، مجھے بار بار نصیب ہو، یہ میری شدید خواہش ہے. یہ میں نے چند چیزیں نقل کی ہے اس اعتبار سے کہ جس معنی میں یہ لفظ سب سے زیادہ معروف ہے شہادت، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں نہیں آیا. صرف ایک موقع ہے، سورہ آل عمران ہی کی ایک آیت ہے کہ جس میں امکان ہے کہ یہ معنی لے لیے جائیں، وہاں بھی صراحت کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ یہ معنی مراد نہیں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لفظ کے معنی ہے، نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں حضور نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، اور ہمارے ہاں پوری تاریخ میں یہ شہادت کا لفظ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا. شہادت کا ایک مفہوم وہ ہے جس کے اعتبار سے ہر مسلمان شہید ہے اور یہ پوری امت شہداء پر مشتمل ہے. چنانچہ فرمایا گیا اہل ایمان اللہ کے گواہ بنو اور انصاف اور عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. پوری امت مسلمہ کا مقصد وجود یہ بتایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہی اس لیے کہ تم شہداء بن جاؤ لوگوں پر. معلوم ہوا کہ شہداء یہ تو ہمارا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شہداء علی الناس، شہداء للہ. اس معنی میں ہر مسلمان شہید ہے، یا یوں کہیے کہ اسے شہید ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ یہ مفہوم جو ہے یہ بالکل ایک جداگانہ مفہوم ہے. اس مفہوم میں ہر رسول شہید ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورہ نساء میں فرمایا وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک شہید بمعنی گواہ، گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا کریں گے، آپ کو لائیں گے ان پر گواہ کی حیثیت سے. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء گواہ ہیں، شہید ہیں، تمام رسول شہید ہیں. اگرچہ رسول اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہے. قطب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. لیکن یہ کہ وہ شہید تو ہے، وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے گواہ بن کر، اور اس دنیا میں بھی انہوں نے جو اللہ کے لیے دعوت دی ہے اور اللہ کے لیے گواہی دی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے، اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، اس معنی میں ہر نبی ہر رسول گواہ ہے. ہر نبی ہر رسول شہید، یہ پوری امت شہداء علی الناس، ہر مسلمان کو بالقوا شہید ہونا چاہیے، یہ ایک مفہوم ہے. ایک تیسرا مفہوم جو ہے سب سے شہید کا، وہ میں نے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی تھی بالکل آغاز میں، جس میں فرمایا گیا کہ اس امت میں جو لوگ صدقہ اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کی صلاحیت پیدا کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اللہ کی راہ اللہ کو قرض حسنہ دے. اللہ کو قرض حسنہ دینے کے کیا معنی؟ اس کی دین کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ اپنا مال صرف کر سکیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اعلیٰ مراتب ہیں، اور وہ اعلیٰ مراتب کون سے ہیں؟ صدیقین اور شہداء. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے وہ صدیقیت اور شہادت کے مراتب عالیہ تک فائز ہو جائیں گے. اب یہاں معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص مرتبہ ہے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، اسی طرح شہادت ایک مرتبہ ہے. جس طریقے سے کہ میں نے سورہ نساء کی وہ آیت آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمع دیں، کار بند ہو جائیں، لازم کر لیں اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، انہیں معیت حاصل ہوگی. کن کی؟ ان کی کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ چار مراتب ہیں جن میں بلند ترین رتبہ جو ہے وہ رتبہ نبوت ہے. وہ پہلے بھی کتمی نہیں تھا، بہبی تھا، اور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت مبارکہ پر. ان کے بعد رتبہ صدیقیت ہے، پھر رتبہ شہادت ہے، اور پھر عام صالحین ہیں. تو یہ تین مراتب ہیں. سورہ حدید میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق، صدقہ، خیرات اور اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ان کو بلند تر درجات یعنی صدیقیت اور شہداء اس پر فائز کرے گا اللہ تعالیٰ. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. اس معنی میں یہ جو مرتبہ شہادت ہے یہ ان مراتب چہارگانہ میں سے تیسرا ہے، نیچے سے دوسرا، اوپر سے تیسرا. نبوت، صدیقیت، شہادت، یہ تو اوپر سے تیسرا ہو گیا. نیچے سے چلیں گے تو صالحین، اور صالحین سے اوپر جو رتبہ ہے وہ رتبہ شہادت ہے. اب یہ تین مختلف مفہوم جو میں نے عرض کیے، میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اصطلاحات کا فن جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. کوئی بھی علم ہے جب تک کہ اس کی بنیادی اصطلاحات سے انسان کو واقفیت نہ ہو وہ ٹھوکر کھائے گا. ایک جگہ پر ایک لفظ ایک مفہوم میں آیا ہے، ایک جگہ پر ایک لفظ جو ہے وہ اپنے لفظی اور لغوی مفہوم میں آیا ہے، وہی لفظ ایک اور مقام پر ایک اصطلاح کی شکل میں آ رہا ہے. اگر یہ فرق و تفاوت انسان نہ کرے، یہی تو سارا دھوکہ ہے جو اس زمانے میں منکرین سنت نے دیا ہے کہ انہوں نے مثلا صلات کے معنی کیا لیے، صلات کے معنی ہے دعا، لہذا بیٹھے بٹھائے اگر انسان ایسے ہی توجہ کر کے اللہ کی طرف دعا کر لے تو بس صلات ہو گئی. یہ کیا ضروری ہے کہ یہ دن میں پانچ مرتبہ اور ان شرائط کے ساتھ اور ان تمام اوقات کی پابندی کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ، جس کو ہم نماز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نماز کا لفظ ہے تو فارسی کا ہے، عربی کا لفظ تو صلات ہے. صلات کے معنی دعا کے ہے، صلات کے معنی توجہ کے ہے، صلات کے معنی گرمی حاصل کرنے کے ہے، بس یہ صلات کا مفہوم ہے. یہ خام خواہ مسلمانوں نے صلات کے یہ معنی دے دی. یہ ٹھیک ہے کہ لغوی مفہوم وہ ہے جو انہوں نے بتایا، لیکن یہاں لفظ قرآن مجید نے اس لغت سے ایک لفظ لے کر اسے اپنی ایک اصطلاح بنایا ہے، اور اس اصطلاح میں جو مفہوم پیدا ہوا ہے وہ قرآن مجید میں اور پھر سنت رسول میں جو اس کا مفہوم ہے، ان دونوں کو جمع کرنے سے اس اصطلاح کا مفہوم ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ اصطلاحات کا علم جو ہے بہت اہم ہے، اور اسی میں در حقیقت اگر بے احتیاطی ہو جائے تو انسان بہت دور نکل جائے گا راہ ہدایت سے. تو یہ تین مفہوم جو ہے شہادت کے، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے مابین جو ربط و تعلق ہے اسے بھی آپ سمجھیں. اور خاص طور پر چونکہ میں نے پچھلے جمعے میں صدیقیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان جو ذو النورین ہے کہ ان میں دو نور جمع ہے، تو اس کی ایک جو مشہور بنیاد ہے اور وہ ٹھیک ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں، اس وجہ سے ذو النورین. لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان میں یہ دونوں مراتب جو ہے، مراتب صدیقیت اور مرتبہ شہادت، یہ دونوں جمع ہو گئے. صدیقیت کا نور بھی ہے اور شہادت کا نور بھی ہے، یہ دونوں انوار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جمع ہے، اس لیے دنیا نور ہے. اب میں یہاں تھوڑا سا پہلے یہ بیان کروں گا کہ یہ صدیقیت اور شہادت در حقیقت ان میں کیا باہمی ربط و تعلق ہے اور کیا فرق و تفاوت ہے. دیکھیے اگر ہم غور کریں تو انسان اپنی فطری طبع اور استاد کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت ہے. سب لوگوں کے مزاج ایک جیسے نہیں, سب لوگوں کی صلاحیتیں ایک طرح کی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قوت کار زیادہ ہوتی ہے, قوائے عملیہ ان کے بہت مضبوط ہوتے ہیں, لیکن ذہنی اور فکری قوت اتنی چاک و چوبند نہیں ہوتی. آرا کے آ دہن ہی نہ دہن, کسی کو اللہ نے وہ دیا ہے کسی کو یہ دیا ہے. کسی کے قوائے عملیہ جو ہے وہ بڑے چاک و چوبند ہے, کسی کے قوائے فکری اور ذہنی جو ہے وہ زیادہ بیدار ہے. یہ ایک فرق و تفاوت آپ کو لوگوں میں نظر آئے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو دروں بھی زیادہ ہوتے ہیں, اپنے باطن میں جھانکتے رہتے ہیں, اپنے خیالات کی دنیا میں زیادہ مگن رہتے ہیں, وہ تنہائی جو ہے زیادہ پسند کرتے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں ان کی طبیعت خوب کھلتی ہے, وہ مجلس کے اندر زیادہ خوش رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا انہیں تبدیل زیادہ مرغوب ہے. چنانچہ جدید سائیکالوجی میں بھی دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, انٹروورٹس ایکسٹروورٹس. ایک وہ ہے جو اندرونی انٹروورٹس, جن کی ساری توجہ اپنے اندر ہوتی ہے, وہ اپنی رات میں گم رہتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, یہ ایک انداز ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں ایکسٹروورٹس کے جنہیں باہر کی دنیا سے زیادہ دلچسپی ہے. تو یہ مختلف قسم کے جو مزاج ہیں دنیا میں ہمیشہ پائے گئے اور ہمیشہ پائے جائیں گے. یہ فرق و تفاوت جو ہے, حضور نے بھی مثلا ایک بڑی پیاری اور بڑی حکیمانہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں الناس کل معادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. لوگوں کی کیفیت جو ہے کچھ معدنیات کے مانند ہے. اب ایک چاندی ہے وہ بھی زمین سے نکلتی ہے, اس کے ساتھ بھی کچھ امپیورٹیز لگی ہوئی ہوں گی, لیکن وہ چاندی کی اور ہے, ایک سونے کی اور ہے, جس سے سونا بن جائے گا. اسے صاف کریں گے تو سونا بنے گا, اسے صاف کریں گے تو چاندی بنے گی. یہ تو نہیں ہو سکتی کہ اس چاندی کی اور کو جتنا بھی آپ چاہیں صاف کریں رگڑ لیں وہ سونا نہیں بنے گا, رہے گی چاندی. اگر تانبے کی اور ہے تو وہ تانبا بن جائے گا, صاف کیجئے تانبا بنے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ مختلف استاد مختلف مزاج, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے معدنیات مختلف پیدا کی ہیں تو انسانوں میں بھی. وہ فارسی کا بڑا پیارا مصرع ہے, ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرس. یہ مزاجوں کا فرق و تفاوت ہے جو اللہ نے پیدا کیا. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ صدیقیت جو ہے یہ در حقیقت اس نوع کے لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں غور و فکر کا مادہ طبعاً ہوتا ہے, جن میں نیکی کی طرف رجحان طبعاً ہے, ان کی اپنی وہ فطرت بڑی سلیم, نیکی کی طرف طبعی رجحان, غور و فکر کا مادہ شروع سے موجود. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں, سوچ وچار کرتے ہیں, ہم کون ہیں, یہ دنیا کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جس ماحول میں پیدا ہوں گے وہ اس ماحول کی تمام چیزوں کو تسلیم نہیں کر لیں گے, بلکہ کریٹیکلی ایگزامن کریں گے کہ یہ ہم کیا مان رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. مثلا یہ کہ کوئی مکے میں پیدا ہوا, طبعاً وہ صدیق ہے, اب اس کے مزاج میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا خود بخود کہ یہ کیوں ہم پوج رہے ہیں ان بتوں کو, اس میں کیا تک ہے, اس میں آخر کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے, اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کو تراشا اور پوجنا شروع کر دیا, ان کے ہاتھ میں کون سی طاقت ہے کہ انہیں پوجے. پھر ان کی طبیعت میں وہ نیکی کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, کسی کو اگر تکلیف میں دیکھیں گے تو تھوڑا اٹھیں گے. یہ جو معدن ہے نوع انسانی کا, یہ معدن, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ طبعاً تیار ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کی دعوت کان میں پڑے فوراً لبیک کہیں گے, اس لیے کہ یہ تو بڑی مناسبت ہے ان کو. وہ بات جو انہوں نے کہیں دیکھنا تقریر کی لذت کے, جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, یہ انداز ان کا ہوتا ہے, لہذا فوراً لبیک کہتے ہیں, انہیں کوئی دیر نہیں لگتی نبی کی دعوت کو سمجھنے میں. اس لیے کہ ذہناً فکراً طبعاً وہ پہلے ہی بہت قریب ہوتے ہیں. اب حضرت سلمان فارسی کا ذہن میں لائیے, وہ پیدا ہوئے ایران میں, ان کے گھر میں وہ ان کے جو والد تھا وہ بھی کوئی بڑے آتش کدے کا کوئی ذمہ دار فروہت تھا, لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں ہم پوچھ رہے ہیں آگ کو, خود ہی وہ ایندھن ڈالتے ہیں اس میں, خود جلاتے ہیں اسے اور اس کو پوچھنے لگ جائے. وہ اللہ کا بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلا ہے, ہجرت کی ہے, ہجرت کر کے وہ اپنا وطن چھوڑ کر شام گیا, اس نے عیسائیت اختیار کی, عیسائی راہب کے زیر تربیت رہا. پھر جب وہ عیسائی راہب فوت ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں گا تمہارے بعد, انہوں نے کہا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے
کہ اب کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، لہذا تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے اب اگر تم سفر کرو تو شاید کہ تمہیں آسودگی اور سیری حاصل ہو جائے۔ انہوں نے سفر کیا، راستے میں ڈاکہ پڑا، اس قافلے پر جس میں سفر کر رہے تھے گرفتار کر لیے گئے، غلام بنائے گئے، مدینے کے یہودی نے خرید لیا، مدینے پہنچ گئے، لیکن غلام ہے اب حضور کی خدمت، حضور ابھی تک مکے میں پہنچ نہیں پائے، غلام ہے وہ تو آزاد تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چلے جائے۔ جب ہجرت فرما کر حضور تشریف لائے تو اب گویا کہ ان کی وہ جو آرزو تھی اور جو طویل سفر انہوں نے کیا تھا، جو لانگ مارچ کیا ہے، تلاش حقیقت کا لانگ مارچ ہے یہ جو حضرت سلمان فارسی کر رہے ہیں، وہ گویا کہ اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ شکر سب شکر کے جماعت اب منزل رسید۔ یہ ہے صدیقیت کا مزاج، اس کا نقشہ قرآن مجید میں ایک جگہ کھینچا گیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تم نے دیکھا کہ جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، یعنی یہ کہ ان کے دل پر جا کر بات لگی ہے، اور دل میں وہ سلامتی پہلے سے موجود تھی کہ جس نے فوراً ریسپونڈ کیا ہے اور فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی سب سے اعلیٰ سب سے اونچی مثال تو ہے ابو بکر، وہ صدیق اکبر ہے، اور دوسرے درجے میں حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پانچویں یا چھٹے ایمان لانے والے، اور فوری طور پر وہ بھی انہوں نے بھی دعوت پر لبیک کہی ہے۔ اب یہ دوسرا مزاج کون سا ہوتا ہے؟ یہ دوسرا مزاج ہے فعال قسم کے لوگ، باہر کی دنیا سے زیادہ دلچسپی، غور و فکر کا کوئی بنیادی مادہ، کوئی ذوق نہیں ہے، سوچ وچار۔ اب باہر کے اور فعال قسم کے لوگ ہوں گے، باہر کی دلچسپی ہوگی تو کوئی پہلوانی کر رہا ہوگا، کوئی کھیل کود میں آگے نکلا ہوگا، یہ لوگ کس مزاج کے ہوتے ہیں؟ اور جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں اس کو کریٹیکلی ایگزامن نہیں کرتے کہ یہ کیوں بس مان رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی بات ہے، ہمارے رسم و رواج ہے، چنانچہ وہ ایک قومیت کہہ لیجئے اور عصبیت کہہ لیجئے، اس کا ایک غلاف ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ بات سننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کبھی یہ غلاف پھٹ جائے اور ان کی یہ بھی دعوت کو قبول کر لیں تو اب آپ سوچیے کہ چونکہ زیادہ فعال لوگ ہیں یہ، لہذا یہ عمل آگے بڑھ جائے گا۔ وہ جو حضرت مسیح نے فرمایا کہ کتنے ہی ہیں پیچھے آنے والے جو بات پہلے آنے والوں سے آگے نکل جائیں گے، بالکل وہ بات ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی کہ اگرچہ ان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے، اس لیے کہ وہ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے، نہ انہوں نے خود کبھی غور کیا کہ یہ کیا ہمارا نظام ہے، ہم بتوں کو کیوں پوج رہے ہیں، یہ کیا نظام ہے، بلکہ ان کا معاملہ تو جیسے دیکھیے برانا مانیے، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو اس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ چلتے ہوئے بھی کسی کو کندھا ماریں گے، چلتے ہوئے خام کا لڑائی مول لیں گے، وہ طاقت جو ہوتی ہے وہ تو اپنا ظہور چاہتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کی دلچسپی اس نوعیت کی ہوتی ہے، لہذا انہیں بات کو سمجھنے میں تو دیر لگتی ہے، لیکن جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر ان میں چونکہ فعال زیادہ ہیں، قواعد عملیہ، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی جسارتیں، ان کی ہمتیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر انہیں نمایاں کرتے ہیں اور یہ آگے نکل جاتے ہیں پہلوں سے۔ ان کی جو دو عظیم ترین مثالیں ہیں وہ ذہن میں رکھیے، ان کی عظیم ترین مثالیں، میں نے کہا صدیقیت کی عظیم ترین مثالیں ابو بکر، عثمان غنی، اور شہادت کا جو یہ مزاج ہے اس کی عظیم ترین مثالیں جو ہیں صحابہ کرام میں، وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ذرا غور کیجئے ان دونوں کی شخصیت پر، حضور کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے 6 برس ہو گئے، حضرت حمزہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضور سے انتہائی محبت کرتے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور عرب میں دودھ شریک بھائی بالکل حقیقی بھائی کی طرح ہوتا تھا، اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ دودھ کی بنیاد پر، یہ جو رضاعت کی بنیاد پر بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں شادی بیاہ کے اعتبار سے جو نسب کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو یہ تین رشتے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی، یہ چوتھا رشتہ شامل کر لیجیے، انتہائی محبت۔ لیکن کیا بات عجیب نہیں ہے یہ کہ انہیں دلچسپی نہیں کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے نا کہ یہ کہاں کہاں سے لوگ ایمان لے آئے، اور گھر میں حمزہ جو ہے ابھی انہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہو رہی، کس وجہ سے؟ یہ کہ ان کا مزاج وہ نہیں، ان کی دلچسپی کی بات نہیں ہے، ان کی دلچسپی کیا تھی؟ شکار، سیر، وہ تو اپنی تیر کمان ڈالی۔ اگر آپ غور کریں گے تو جو حضرت اسماعیل کا نقشہ ملتا ہے، جتنی کچھ معلومات بھی ہمیں ملتی ہیں سیرت اسماعیل کے بارے میں، اس کا ایک عکس کامل حضرت حمزہ میں نظر آتا ہے۔ ان کا تو یہی ذوق ہے کہ وہ تیر کمان ہے اور اپنے ہتھیار ہیں اور لے چلے گئے ہیں بے آبان میں، وہاں کوئی ایسے شکار کے کوئی شکار گاہیں تو نہیں تھی کہ جیسی کوئی متمدن اور ذخیر ممالک میں ہوتی ہیں. وہ تو لمبوں کا تیرا ہے, کئی کئی دن گزر گئے ہیں, ہفتے گزر گئے ہیں اور تیراؤ میں گھوم رہے ہیں. انہیں دلچسپی اس سے زیادہ اسے دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مکے میں, یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے, اور یہ کب تک معاملہ پہنچ گیا؟ سن 6 تک. حضور کے جان نثار ستائے جا رہے ہیں, خود حضور کے ساتھ بھی ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ ہے, وہ تو سن 3 سے شروع ہو چکا تھا. لیکن حضرت حمزہ کا یوں سمجھیے کہ توجہ ہی نہیں, میں صرف ایک لفظ استعمال کروں گا, توجہ ہی نہیں. حضرت عمر کا معاملہ اس سے بھی زیادہ ہے, ان کا تو معاملہ حضور سے کوئی قریبی رشتہ داری کا بھی نہیں ہے. حضرت عمر تو بنو عدی میں سے ہے, یعنی خاندان, قریش تو ایک قبیلہ ہے, قبیلے میں خاندان ہے, جیسے ہمارے بٹو قبیلہ, اور بٹو قبیلے میں آپ کو معلوم ہے مانے کے لالے کے, اب یہ بے شمار گھرانے جو ہے بنتے چلے جاتے ہیں. تو وہ گھرانہ مختلف ہے. بنو عدی سے ہے حضرت عمر, بنو ہاشم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بہت قریبی رشتہ داری بھی نہیں. پھر یہ کہ پہلوان ٹائپ آدمی, ایسے پہلوان, غور کیجئے گا کہ جو عکاس کے میلوں میں, عکاس کا میلہ عرب کے کلچر اور عرب کی ثقافت کی چوٹی کی چیز تھی, بڑے سے بڑے شاعر جو ہے وہ وہاں آتے تھے اپنی شاعری کا فن دکھانے کے لیے, اور جو وہاں پر مان لیا جاتا تھا کہ یہ ہے سب سے بڑا شاعر, اس کو باقی تمام شاعر سجدہ کرتے تھے اس کی عظمت کا لوہا ماننے کی علامت کے طور پر, اور اس کا قصیدہ جو ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیتے تھے. وہ سبع معلقہ وہی تو کتاب ہے, 7 قصیدے وہ ہیں کہ جو محفوظ رہ گئے ہیں, اور وہ سبع معلقہ کتاب کے نام سے اس وقت موجود ہے. اسی طریقے سے وہ چوٹی کے پہلوان آتے تھے, ان کے مقابلے پہلوانی کے ہوتے تھے. تو حضرت عمر ان میں سے ہیں جو عکاس کے میلوں میں اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کرتے. اب ظاہر بات ہے کہ جس کی دلچسپی پہلوانی سے ہو اس کو زیادہ سوچ بچار یہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ اس کے مزاج کی بات ہی نہیں. اسے تو جب یہ معلوم ہوا کہ محمد نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو غلط کہہ دیا ہے تو بس وہ بھڑک اٹھے. وہ تو وہ حمیت جو تھی, آبا و اجداد, ہماری رسم, ہماری قوم, ہماری قوم پرستی, اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ جذبات تھے حضرت عمر میں. اور چونکہ وہ آدمی اس مزاج کے تھے, ابو جہل بھی ہے کہ جو انتہائی شریف دشمن تھا حضور کا, لیکن ابو جہل کبھی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ بس میں نے اب محمد کو قتل کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کم سے کم اتنا دور اندیش ضرور تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا قبائلی معاشرہ ہے, اگر کسی نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو خاندان بنو ہاشم جو ہے وہ کھڑا ہوگا قتال کے لیے, اور یہ پوری آگ جو ہے بھڑک اٹھے گی, تو قریش کی جو قیادت اور سیادت اور جو چودراہٹ ہے عرب میں وہ ختم ہو جائے گی. جب آپس میں دستوں گریبان ہو گئے فرشی تو پھر ان کی طاقت کہاں رہے گی؟ تو وہ کم سے کم بہت مشتعل مزاج ہونے کے باوجود اس میں یہ دور اندیشی تھی, لیکن حضرت عمر تو فیصلہ کر کے گھر سے نکل آئے ہیں کہ میں تو اب کچھ نہیں دیکھتا, کوئی بھی اب مصلحت جو ہے میرا راستہ نہیں روکے گی, اب محمد کو قتل کر کے چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دو مزاج جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور ان مزاجوں میں ایک اور آپ کو قدر مشترک ملے گی کہ یہ جب ایمان لائے ہیں دونوں تو ایک جذباتی تحریک کی بنیاد پر ایمان لائے. وہ یوں سمجھیے کہ جیسے وہ خول سا جو ہوتا ہے شخصیت کے گرد وہ پھٹ جاتا ہے کسی ایک خاص جذباتی ایموشنل قسم کی اپیل. حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, شکار سے واپس آئے, ان کی کنیز تھی ایک, اس نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. بس یہ جذبہ, وہ محبت حضور کی جو حضرت حمزہ کے قلب میں تھی, جاگو تھی, گئے ہیں سیدھے اور کمان دے کر ماری ہے ابو جہل کے سر پر کہ تم نے یہ کیا میرے بھتیجے کے ساتھ. ابو جہل میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حمزہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. اس کے پاس ذرا سوچ کر حضرت ابو بکر معلوم ہوا کہ وہ تحت الشعور سے وہ چیزیں موجود تھی, وہ تو توجہ نہیں ہوئی تھی, تحت الشعور میں تو سب کچھ تھا. آخر کیسے ممکن ہے کہ 6 برس سے مکے میں یہ کشمکش چل رہی اور حمزہ پر کوئی اثر ہی نہ ہو؟ لیکن توجہ نہیں ہے اس لیے اس کا ظہور نہیں ہوا. وہ جو تحت شعور میں اثرات پہنچ چکے تھے فوراً وہی کہتے ہیں, اچھا اگر یہ بات ہے تو جان لو میں آج سے محمد پر ایمان لایا, آؤ مقابلے میں اگر کسی میں دم ہے. یہ انداز ہے حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ. یہی معاملہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا. یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر میں نے بتایا بنو عدی سے ہیں, 33 برس کی عمر تھی جب ایمان لائے, حضور سے 13 برس چھوٹے ہیں, اور لگ بھگ 13 برس بعد ہی حضور کے انتقال کے حضرت عمر کو شہادت نصیب ہوئی. تو گویا کہ بالکل تقریباً وہی عمر جو حضور کی ہوئی ہے انتقال کے وقت, وہی عمر شہادت کے وقت حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالی. بہرحال یہ جو چھٹا سال تھا اس چھٹے سال کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ روز روز کی کل کل جو ہے یہ میں ختم کر کے دم لوں گا, میں تو محمد کو قتل کر دوں گا, ہوگا جو دیکھا جائے گا, ہر کے بعد آباد نمٹ لیں گے پھر جو کچھ بھی ہوگا. وہ جو نکلے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لا چکے تھے, انہوں نے تیور دیکھے, عمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایمان لائے ہوئے, انہوں نے جو تیور دیکھے حضرت عمر کے, پوچھا کہاں جا رہے ہو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر, تو انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں آج محمد کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے فوراً بڑی حکمت سے, کمال حکمت سے رخ موڑا کہ تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری اپنی بہن اور تمہارا بہنوئی ایمان لا چکا ہے, پہلے ان کی تو خبر لو. اب جو غیظ و غضب کا جو عالم ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے کہ کیا ہوگا عمر کے جوش کا اور غیظ و غضب کا عالم. اسی طرح غصے میں آگ بگولا بنے ہوئے گئے ہیں بہنوئی, بہنوئی ہیں حضرت سعید ابن زید, ان کے والد جو تھے زید, اگر کہیں حضور پر وحی کا آغاز ہو چکا ہوتا ان کی زندگی میں تو وہ صدیقین میں ہوتے اور بڑی چوٹی کے صدیقین میں سے ہوتے, مزاج ان کا بھی صدیقین والا تھا, لیکن ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ حضور پر وحی نازل ہوئی. وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, لیکن کیسے کروں مجھے معلوم نہیں, میں کسی کو پوجنا نہیں چاہتا, میں تجھی کو پوجنا چاہتا ہوں, کروں کیا. اب آپ سوچیے کہ اگر انہیں مل گئی ہوتی زندگی اور وہ وقت آ گیا ہوتا حضور کی جبکہ وحی کا آغاز ہو گیا, تو وہ شخص کیا سب سے پہلے پیش قدمی نہ کرتا ایمان لانے. بہرحال ان کے بیٹے حضرت سعید, اب وہ جو کہتے ہیں ہندی میں کہ پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا, وہ حضرت زید کے وہ اثرات جو ہے حضرت سعید میں بھی تھے, لہذا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ بہنوئی ہیں حضرت عمر کے. ان کے گھر میں فاطمہ ہے جو حضرت عمر کی حسیرہ فاطمہ بنت خطاب, یہ وہاں گئے اور غصے میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر کیا ہو رہا تھا, ان میاں بیوی کو حضرت خباب بن الارث آئے تھے سورہ طہٰ پڑھانے کے لیے. یعنی یہ بھی اب ذہن میں رکھیے, یہ سیرت کی واقعات ہیں کہ وہاں کوئی نہ تو نشرگاہ تھی, نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھے, نہ ریڈیو تھا, نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ کتابیں تھیں, نہ رسالے تھے. پھر مکے میں ابھی آزادی بھی نہیں تھی, لہذا ہو کیا رہا تھا کہ حضور دار ارقم میں مقیم ہو گئے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ہما وقت حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا, ان میں سے حضرت خباب بن الارث ہیں, ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر ہیں. جو جو گھر سے نکالا گیا نوجوان اسلام لانے کی وجہ سے وہ کہا جاتا, وہ محمد کے قدموں میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ گویا کہ اس دعوت کے ہما وقت کارکن تھے, ہما وقت. لہذا جیسے ہی وہی نازل ہوگی یہ یاد کرتے پہلے خود, اور پھر گھر گھر جا کر اجتماع عام تو کوئی منعقد ہو نہیں سکتا, ابھی تو کھلا اعلان کرنے کی کسی میں ہمت نہیں, کوئی خانہ کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا, حالات تو یہ ہے نا. لہذا یہ پھر گھر گھر جا کر وہ آیات جو خود یاد کر لیتے تھے جا کر لوگوں کو سناتے تھے. چنانچہ حضرت خباب بن الارث سن 6 کا یہ واقعہ ہے, سورہ طہٰ نازل ہوئی, انہوں نے یاد کی اور آئے پڑھانے کے لیے, اندر یہ ہو رہا تھا باہر عمر پہنچ گئے. انہوں نے حضرت خباب کو تو چھپایا کہیں پردوں وردوں کے پیچھے, کتاب بند کی جو بھی اوراق ہوں گے, کتاب کی شکل میں تو کہاں تھا ابھی, اور اس کے بعد دروازہ کھولا. حضرت عمر نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا حضرت سعید ابن زید کو, درمیان میں آئی حضرت فاطمہ بنت خطاب ہمشیرہ عمر, وہ بھی لہو لہان ہو گئی. ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا, عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو, ہم اس دین سے واپس نہیں پھریں گے. بس یہ جملہ ہے جس نے عمر کو بدل دیا. یہ کیا بات کیا ہے, یعنی سوچنے میں کیا بات آئی, یہ چیز کیا ہے کہ یہ جان دینے کو تیار ہے لیکن دین چھوڑنے پر تیار نہیں. اس میں آخر جادو کون سا ہے, حلاوت وہ کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سن سے نازک ہے نا فاطمہ, عورت ہے, اس عورت کے اندر یہ پہاڑ جیسی عظیمت کہاں سے پیدا ہو گئی. یہ جذباتی تبدیلی ہے عمر کی, موم ہو گئے عمر. اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا تم نجس ہو عمر, مشرک ہو, تم ان اولاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لا یمسوہ الا المطہرون. انہوں نے کہا اچھا میں غسل کرتا ہوں. غسل کر کے اب وہ اوراق سامنے رکھے گئے تو پھر وہ جو سورہ طہٰ کی, اب دل تو موم ہو چکا ہے, ویسے سورہ طہٰ کیا پورا قرآن سنا دیتے عمر کو تو اس پر کوئی اثر نہ ہوتا, وہ تو پتھر دل کے اوپر سے, تو وہ جو ہے کوئی اس کے اندر جذب ہونے والی بات نہیں, وہ تو دل کی کیفیت بدل چکی ہے کہ وہ آیات جو ہے اس میں جذب ہو رہی ہیں. اور حضرت عمر اب وہ تلوار جو ننگی ہاتھ میں لے کر نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے اپنے گردن میں ڈال کر، یہ ہے غلاموں کا انداز، گردن میں تلوار ڈال کر حاضر ہوئے ہیں حضور کی خدمت میں، اور جب وہاں دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں حضور تھے اور ایسے ہی کچھ صحابہ جو ہما وقت وہیں رہتے تھے، کچھ گھبرائے لوگ کہ عمر آیا ہے، نہ معلوم کیا قیامت آ جائے گی، حضور مسکرائے، اس لیے کہ حضور نے تو اللہ سے دعا مانگی ہوئی تھی، جھولی پھیلا پھیلا کر کے، اے اللہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام، یہ نام ہے ابو جہل کا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں، یہ دونوں وہ لوگ ہیں، وہ توانا، وہ جری، وہ قوی لوگ جن کے اندر قوت عمل ہے، جن کی طاقت جو ہے وہ جانی پہچانی شے ہے، اگر یہ ایمان لے آئے ان میں سے کوئی ایک تو میری اور اس دین کی کچھ قوت اسے حاصل ہو، تقویت پہنچے، مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو، لہذا وہ دعا مانگی ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ویسے بھی ہمیں کیا معلوم کہ وحی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں حضور کو بتا دی گئی ہو، حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اب حضرت عمر حاضر ہوئے ہیں اسلام لانے کے، یہ ہے انداز شہداء کا، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک وہ ہوتے صدیقین جن کی مثال ایسی ہے کہ گویا کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی بلائے ہم حاضر ہو جائے، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے نماز کی تیاری کر کے وضو کر کے کوئی گھر میں بیٹھا رہے کہ اذان کی آواز آئے اب چلے، یہ ہوتا ہے صدیقین کا معاملہ، وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، رجحان طبع کے اعتبار سے، اپنی سلامتی عقل کے اعتبار سے، اپنی طبع سلیم کے اعتبار سے، وہ اتنے قریب ہوتے ہیں مقام نبوت کے کہ بس ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، ہم ایمان لے آئے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی توجہ نہیں ہوتی، کھیل کود کی طرف، پہلوانی کی طرف، سیر و شکار کی طرف، ان چیزوں کی طرف توجہ ہے، غور و فکر کا رخ جو ہے ادھر ہے ہی نہیں، لہذا انہیں دیر تو لگ جاتی ہے لیکن ان کی قواعد عملیہ اتنے زوردار ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ابھی انقلاب آتا ہے، چنانچہ نوٹ کیجئے انقلاب آیا، حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے تقریباً 39 یا 40 افراد ایمان لائے تھے، 6 برس میں، اس کو ذہن میں رکھیے کس قدر سلو پروگرس ہے، 6 برس میں حضور کی دعوت اور تبلیغ کا نتیجہ 39 یا 40، اکثر کی رائے یہ ہے کہ 40 کا حصہ پورا ہوا ہے حضرت عمر کے ایمان لانے سے، لیکن انقلاب کتنا بڑا آیا ہے، عمر ایمان لانے کے بعد گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہا، سیدھا گیا ہے خانہ کعبہ میں اور نماز پڑھی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر حضور نے خطاب دیا فاروق، اس نے فرق کر دیا ہے، گویا کہ اسلام کی حالت قبل ایمان عمر اور اسلام اور مسلمانوں کی حالت بعد از ایمان عمر، اس میں ایک عظیم فرق و تفاوت واقع ہو گیا، دھڑلے سے جا کر وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی ہے اور کوئی چو نہیں کر سکا کہ عمر ہے، ہوش کے ساتھ انسان جو ہے ان کے ساتھ بات کرے گا، اب آپ غور کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، وہ تو ابن الدغنہ جو ہے وہ آڑے آیا ہے، اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں کرے، جب انہوں نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری قوم کے لوگ جو ہے مجھے اپنے دین پر یہاں عمل پیرا ہونے نہیں دیتی، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تو تمہیں لوز نہیں کر سکتے، وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، تم تو ایسے اعلیٰ عمدہ انسان ہو، تم غریبوں کی سرپرستی کرنے والے، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، ہمیں جو میری پناہ میں آؤ تم مکے میں اور جو چاہو کرو، وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ ذرا زور سے آواز سے قرآن شریف نہ پڑھا کریں، بس یہ ایک شرط ہے، ابن دغنہ نے کہا کہ بھائی ابو بکر یہ بات تم مان لو، تم اپنے آرام سے، تمہیں اپنی عبادت سے غرض ہے، اپنی پست آواز سے قرآن پڑھ لیا کرو، حضرت ابو بکر نے چند دن تو یہ کیا، پھر رہا نہیں، کہا گیا کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو اپنی امان، اور مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں تو اللہ کا کرام جو بلند آواز سے پڑھوں، لیکن اس وقت مجھے بیان کرنا چاہتا کہ حضرت ابو بکر ہجرت کر رہے ہیں، حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک شان ہے، حضرت عمر کی بھی ایک شان ہے، خیر ہجرت حفصہ تو ان کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب مدینہ کی ہجرت کا وقت آیا ہے تو حضرت عمر آئے پورے علل اعلان، بہت سے صحابہ جو ہیں وہ تو گئے تھے خاموشی سے اخفاء کے ساتھ، لیکن حضرت عمر آئے، خانہ کعبہ میں طواف کیا، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے میرا راستہ روک لے، میں مدینہ جا رہا ہوں، یہ ہے شان عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں جو آپ کا تقابل کر رہا ہوں کہ یہ خیال نہ ہو جائے آپ کو کہ میں حضرت عمر کی شان ابو بکر سے بھی بڑھا رہا ہوں. اب دیکھیے ایک ذہن میں رکھیے بات, ایک سونا اور ایک چاندی والی بات ہے, ہو سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کیا ہے, ایک من چاندی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ چند تولے سونے سے زیادہ قیمتی ہے, مقدار کا معاملہ اور ہے, لیکن چاندی چاندی ہے, سونا سونا ہے. صدیقیت جو ہے وہ شعر دیگر ہے, وہ تو نبوت کے متصل مرحلہ ہے, قریب ترین مقام ہے, ابو بکر سے آگے نکلنے کا تو کسی کا سوال ہی نہیں. اور اس نوعیت کے اعتبار سے حضرت عثمان بھی وہ صدیقیت والی شان کے اعتبار سے افضل قرار پائیں گے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک من چاندی جو ہے وہ تو بڑھ جائے گی کہ نہیں قدر و قیمت میں. اس اعتبار سے اگرچہ حضرت عمر کا مزاج شہداء کا ہے, صدیقین والا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنی اس کوانٹٹی کے اعتبار سے جو ان کی خدمات ہیں, اس طریقے سے کہ انہوں نے پھر اسلام کو اس دور میں داخل کیا ہے کہ وہ مغلوبیت اور ایک طرح سے مظلومیت کا دور ختم ہو کر ایک اعتبار کی بات پیدا ہوئی, اور وہ حضرت عمر حضرت حمزہ دونوں کا معاملہ ہوا. لیکن حضرت عمر کی شان جو ہے اس میں بہت ممتاز ہے. تو ہے وہ اگرچہ طبعاً اور پوٹینشلی شہید شہداء کے طبقے میں سے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ بھی ہوا کہ انہیں وہ ایکچوئل شہادت بھی نصیب ہو گئی جسمانی میں, کہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا. حضور نے تو تمنا کی لیکن وہ شہادت حضور کو مل نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ آپ رسول تھے, رسول مقتول نہیں ہو سکتا. میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے قرآن مجید میں. یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے کہ حضور کو ایک تمنا ہو اور وہ پوری نہ ہو, عجیب بات ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی یہ خواہش ہے, مددت المقتلى فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتلى, لیکن نہیں, یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی, آپ مقام رسالت پر فائز ہیں. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا, مغلوب نہیں ہوگا تو قتل کیسے ہوگا. لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر میں دیکھیے, وہی چونکہ ایک مناسبت ہے, قرب ہے, ان کی بھی طبعی موت واقع ہوئی, مرتبہ شہادت اب نصیب ہو رہا ہے اس کو, جو بالقوا بھی شہید ہے, مزاجن بھی شہید ہے, اور انبیاء کو شہید کس بانی میں کہا گیا, اور یہ امت شہید کس اعتبار سے ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے, کہ اس امت کا فرض منصبی کیا ہے, شہادت علی الناس, اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہدرا کون سا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت تو شاہدرا ہے, راستہ ہے جس سے, دروازہ ہے جس سے اسلام میں داخل ہوئے. اور اسلام کیا ہے, اپنے قول اور عمل سے گواہی دینا اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی, بڑے پیارے الفاظ ہے علامہ اقبال نے, بڑے سادہ, لیکن دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی, یہ گواہی ہی تو اسلام ہے. پہلا قدم گواہی, پوری زندگی گواہی پر ہے, یہ گواہی قولی بھی ہے اور عملی بھی ہے, اور دعوت و تبلیغ کے اس پورے عمل کو اس گواہی سے تعبیر کیا گیا ہے, لوگوں کو پہنچانا ہے, لوگوں پر حجت عائد کرنی ہے. تمام انبیاء یہی کرتے آئے اور یہی فرض منصبی اس امت مسلمہ کا ہے. لہذا فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو فرض منصبی ہے انبیاء کا, یہ جو فرض منصبی ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں آپ کے دست و بازو ہے, اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں کون ہوں گے, جن میں قوت عمل زیادہ ہے, جن کی جرتیں, جن کی طاقتیں, جن کی اندر ہمت, یہ جو ہے جتنی زیادہ ہوگی, جن کے قواعد عملی جتنے مضبوط ہوں گے, اتنے ہی وہ دست و بازو بنیں گے انبیاء اور رسولوں کے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی. یہ ہے مرتبہ شہادت کے لیے اس لفظ شہادت کا استعمال کیا جانا. اور جب کوئی شخص, جان لیجئے, جب اس فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دے, اب گویا کہ اس خطاب کا وہ بتمام و کمال مستحق ہو گیا. ہے تو وہ شہید, ہر مسلمان شہید ہے, میں بھی شہید ہوں, آپ بھی شہید ہیں, نہیں ہے تو اللہ ہمیں ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے قول اور عمل سے اللہ کی گواہی دیں, اللہ کے رسول کی گواہی دیں. یہ ہے شہادت اصل میں. لیکن اگر اس گواہی کو دیتے ہوئے اور اس گواہی کی وجہ سے گردن کٹ جائے, تو اب تو گویا کہ شہادت کے اس خطاب کے ہم بتمام و کمال مستحق ہو گئے. اب اس لفظ کا اطلاق ہو جائے گا بتمام و کمال اس شخص پر جس نے یہ گواہی دیتے ہوئے گردن کٹوا دی. اس معنی میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا. شہادت جو ہے وہ مسلمان کا فرض منصبی, دعوت و تبلیغ اور خلق خدا پر اتمام حجت کر دینا، یہ امت مسلمہ کا عین مقصد وجود، یہی شہادت علی الناس ہے. اس شہادت علی الناس میں وہ لوگ ظاہر بات ہے زیادہ نمایاں ہوں گے جن کی قوائے عملیہ جو ہے زیادہ چاپ و چوبند ہے، وہ ہیں شہداء، انبیاء صدیقین کے بعد مرتبہ شہادت پر فائز. اور جو لوگ اس شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں اور گردن کٹوا دیں، وہ لوگ گویا کہ بتمام و کمال خطاب شہید کے مستحق ہو گئے. اب حضرت عمر کی شان یہ دیکھیے کہ وہ ویسے بھی شہداء علی الناس ہونے کے اعتبار سے محمد کے دست راست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں سمجھیے کہ حضور کے دو بازو اگر آپ شمار کریں گے تو ایک بازو ابو بکر ہے اور دوسرا بازو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہو سکتا ہے بعض حضرات کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو، میں میرا ارادہ ہے کبھی اس موقع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، کہ یہ ساری گفتگو ابو بکر عمر عثمان کے گرد گھوم رہی ہے، علی کا نام کہیں نہیں. یہ ایک اشکال ذہنوں میں آ سکتا ہے، جان لیجئے اس بات کو اچھی طرح ایک حقیقت کے طور پر، ذرا جذباتیت سے علیحدہ ہو کر سوچئے گا. اصل میں کسی بھی بڑے شخص کے یا بڑی شخصیت کے کچھ تو ہوتے ہیں اس کے برابر کے ساتھی. برابر برابر کا لفظ عثمانی میں استعمال نہیں کہ وہ ہم رتبہ ہے، لیکن یہ کہ عمر کے اعتبار سے قریب ہے، ان کے ایک اعتبار سے اعوان و انصار، اور ایک آتی ہے اگلی نسل. اگلی نسل نوجوان ہے، جیسے مصعب بن عمیر ہے، ظاہر بات ہے کہ عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہیں. وہ عمر کے چاہے ان کی قربانی اور ان کی خدمات جو ہے نہ معلوم کتنی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکر کے برابر آ کر تو نہیں بیٹھیں گے. آپ کو معلوم ہے قبائل میں بڑے بڑے لوگ جو ہے چودھری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو وہ چودھری پھر آگے نہیں ہوتے، آگے تو پھر نوجوان ہوتے ہیں. لیکن جب کہیں پھر صلح وغیرہ کا وقت آئے گا تو پھر کون ہوں گے؟ نوجوان تھوڑا ہی ہوں گے، وہ تو وہی ہوں گے ایلڈرز آف دی کلین. جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ آ کر بیٹھیں گے، صلح کریں گے، شرائط طے کریں گے. ان حقائق کو ذہن میں رکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نسل کا فضل ہے ان حضرات سے. حضور سے پورے 30 برس چھوٹے ہیں حضرت علی، حضرت ابو بکر صرف 2.5 برس چھوٹے ہیں حضور سے، حضرت عمر جو ہے 13 برس چھوٹے ہیں حضور سے، حضرت عثمان جو ہے صرف 5-6 برس چھوٹے ہیں حضور سے. اندازہ تو کیجیے نا، 35 برس کی عمر ہے جب حضرت عثمان ایمان لا رہے ہیں، اور حضرت علی کی عمر کیا ہے؟ 10 برس. 35 اور 10 کا فصل ذہن میں رکھ رہے ہیں، یہ اصل میں نسل ثانی ہے اصل. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس اعتبار سے کہ آغوش نبوی کی تربیت حاصل ہوئی ہے حضرت علی کو سب سے زیادہ، گھر میں ہے، بچپن سے ہے. اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ تربیت محمدی کا شاہکار جو ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوعیتیں مختلف ہو جاتی ہے اعتبار سے کہ یہ ہے حضور کے اعوان و انصار، یہ حضور کے وہ ساتھی ہیں جن میں کہ عمروں کا بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. بلکہ میں نے وہ بات میں پھر عرض کروں کہ کسی غلط طرف اس کو کبھی نہ لے جائیے گا، کہ دنیاوی اعتبار سے ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو زیادہ نمایاں تھے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر جو ہے زیادہ سرمایہ والے تھے حضور سے، تاجر تھے بہت بڑے، حضور کے پاس سرمایہ جو تھا وہ اپنی اہلیہ کا تھا، ذاتی نہیں تھا. حضرت ابو بکر کے پاس ایک منصب تھا قریش کا کہ قتل کے فیصلوں میں، دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے قتل کے مقدمات میں کہ کس کا کتنا خون بہا ہوگا، کتنی سینسیٹیو یہ بات ہے. اور یہ منصب حضرت ابو بکر کے پاس تھا، حضور کے پاس کوئی منصب جو ہے خاندان قریش کا موجود نہیں تھا. ویسے یہ کہ کہاں محمد اور کہاں ابو بکر، وہ رسول اور یہ امتی، جنہوں نے کہ اپنے آپ کو بالکل گم کر دیا ہے حضور کی شخصیت میں، اپنی نفی کی ہے، گویا کہ اپنا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہنے دیا ابو بکر نے، اس طریقے سے حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو لا ڈالا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس اعتبار سے جب آئیں گے کبھی انشاءاللہ میں سیرت علی پر بھی ایک مستقل تقریر کروں گا کہ ان کی شخصیت کو کس رنگ میں دیکھنا چاہیے. وہ رنگ ایک جدا رنگ ہے، وہ شاہکار ہے محمد کی طبیعت کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو ہیں حضرات ثلاثہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں، آپ کے دست و بازو ہیں. حضرت علی دوسری نسل سے چھوٹوں میں سب سے نمایاں، سب سے اہم وہ ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ویسے ہمارا جو عقیدہ ہے ان کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر حضرت علی ہیں پوری امت میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ہمارے ہاں فضیلت کی ترتیب بلا ترتیب الخلافت. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایمان لانے کے بعد جو رہا، اس کی شان جو رہی، وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی. ایمان لائے ہیں تو فوراً فاروق کا خطاب حضور نے دیا. جیسے حضور کو حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب کب ملا؟ جبکہ واقعہ ہوا تھا معراج کا، اور ایک کھلبلی مچ گئی. لوگوں نے کہا کہ اب تو معلوم ہوگا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ ان کا دماغ بالکل ہی چل گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا, صرف وہاں نہیں گیا آسمانوں تک گیا پھر واپس بھی آ گیا ایک ہی رات میں. تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی ہمیں شبہ تھا کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں رہا ہے, لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی. بعض مسلمان متزلزل ہو گئے, پریشان ہو گئے. لیکن اس وقت جب حضرت ابوبکر کے پاس بات آئی ہے اور حضرت ابوبکر نے بھی ایک دفعہ چونک کر پوچھا کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور لوگ خوش ہو گئے ہاں ہاں کہہ رہے چلو ابھی جائے. انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں, بات ختم. تحقیق کی اگر ضرورت ہے تو صرف اس بات میں کہ واقعی کہہ رہے ہیں, بس اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آسمان سے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے, تو اگر وہ ایک مرتبہ آسمان پر لے جائے گئے تو کون سی قیامت آ گئی. تو یہ ہے وہ صدیقیت کا خطاب ملنے کا موقع, اور عمر کو فاروق کا خطاب مل رہا ہے ایمان لانے کے فوراً بعد کہ نماز پڑھیے جا کر دھڑ لیتے, اور اس کے بعد مسلمانوں کی بجرت ہوئی علی اعلان نماز پڑھنے کی. اور یہ سارا جو انقلاب ہوا فرق پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اور اسلام کے حالات میں وہ حضرت عمر کی وجہ سے. پھر پورے مدنی دور میں آپ احادیث پڑھیے گا, یہ تو انا و ابو بکر و عمر, میں آیا اور ابو بکر اور عمر آیا. آپ کو احادیث میں یہ الفاظ ملیں گے بار بار, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور عمر اور ابو بکر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ہر جگہ پر حضور کے ساتھ ابو بکر عمر ابو بکر عمر یہ نقلی نظر آئیں گے. اور یہ کہ ان کے اندر اشدہم فی امر اللہ عمر, یہ شان اللہ کا کوئی معاملہ ہو اللہ کے دین کی کوئی بات ہو تو شدید ترین جو ہے وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ وحلت عمر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسیر ہیں غزوہ بدر کے ان کو قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ انہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ آئیں گے حملہ آور ہو کر, کفر کی طاقت کو ہمیں کچلنا ہے, لہذا ان سب کو قتل کرو, اور قتل بھی ہم میں سے جو جس کا قریب ترین رشتے دار ہو وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے. اگر یہ ہو جاتا تو سوچئے حضرت عباس کو یا تو حضرت حمزہ قتل کرتے یا حضور قتل کرتے, عبد الرحمان کو جو بیٹے ہیں ابو بکر کے کون قتل کرتا, ابو بکر قتل کرتے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو ہے, لیکن یہ کہ حضور کی رائے حضرت ابو بکر کی رائے وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ دو بریکٹڈ ہیں. نبوت کے ساتھ صدیقیت ملحد ہے, وہاں تو کوئی فصل والی بات ہی نہیں ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ اس تحریک کے تقاضے اس دعوت کے تقاضے یہ جو دنیاوی معاملہ چل رہا ہے اس کی حکمت اس کا فہم اس کی سمجھ یہ عمر میں زیادہ ہے. لہذا وہی یہ آسمانی نازل ہوئی کس کی تائید میں, عمر کی تائید. وہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو ذرے فدیہ لیا ہے اس پر تم سے بڑی سخت باش پرس ہوتی. یہ معاف کر دینا چھوڑ دینا اس کی آزادی دی گئی ہے, لیکن کب, جبکہ کفر کی قوت کچلی جا چکی ہے. ابھی تو کفر کی قوت کچلی نہیں گئی, ابھی تو بڑی طاقت ہے کفر میں, لہذا ابھی یہ جو دریا دلی ہے اور یہ رحم دلی ہے اس کے اظہار کا ابھی موقع نہیں ہے جب تک کہ کفر کی طاقت کچل رہی ہے. لیکن حضرت عمر کی رائے کے موافق آ رہی, حضرت عمر ہے جنہوں نے کہنا شروع کیا حضور سے کہ حضور یہ خواتین کا معاملہ جو ہے کہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے, پردہ وغیرہ کا معاملہ یہ پہلے کہنا شروع کیا ہے, اور عین اس کے مطابق وہی نازل ہوتی چلی گئی. حضرت عمر ہے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ شراب کے معاملے پر بھی بندش ہونی چاہیے, اور بالکل ان کی رائے کے مطابق وہی آسمانی نازل ہوئی. یہ متعدد چیزیں. دیکھیے شریعت کا جو ڈھانچہ ہے یہ بھی اب ذہن میں رکھیے, شریعت کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. شریعت کا باطن اگر میں عام فہم الفاظ میں کہوں تو وہ ہے جس سے ہمارے صوفیہ بحث کرتے ہیں, خشوع خضوع انابت اللہ صبر شکر تسلیم و رضا, یہ جو مقامات ہیں ان سے بحث فقہ کی کتابوں میں تو نہیں ہوتی نا, ان سے تو بحث ہوگی تصوف کی کتابوں میں. تو یہ موضوع ہے دین کا باطنی, اور ایک ہے دین کا خارجی پہلو, دین کا نظام, دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد قتال, یہ جد و جہد شریعت کا ڈھانچہ, حلال اور حرام کے احکام, یہ دین کا خارجی پہلو ہے. حضرت عمر کو آپ دیکھیں گے کہ دین کے اس خارجی پہلو کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, شریعت کے مزاج کے بارے میں جو فقہاء صحابہ کہلاتے ہیں کہ جن کو شریعت کا بڑا گہرا فہم حاصل تھا, ان میں چوٹی پر ہے حضرت عمر فاروق, انہی میں حضرت علی بھی ہیں, انہی میں حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, وہ سب ہیں, لیکن یہ کہ اس میں حضرت عمر کا ایک خاص مقام. ہمارے خطبوں میں حضرت عمر کے بارے میں ایک بات کہی جایا کرتی ہے کہ الذی کان رائے موافقا للوحی والکتاب, کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی رائے وحی اور کتاب کے بالکل موافق تھی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت عمر کی شان کے مطابق الفاظ نہیں ہے. یہ تو ہر مسلمان اور ہر صحابی خاص طور پر کس کی رائے ہے جو اللہ کی وحی کے موافق نہ ہو؟ وہ تو موافق وحی نازل ہونے کے بعد تو موافقت سب کو کرنی ہے. حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ الذی وافق الوحی والکتاب برائے ہی, ان کی رائے کے موافق وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے. یہ شان اور یہ مقام ہے حضرت عمر کا, اس لیے کہ دین کے اس خارجی نظام کے تقاضے اشد تو ہم فی امر اللہ عمر. حضرت ابو بکر کی مشقیت میں وہ نرم دلی, وہ شفقت, یہ دقت قلبی, یہ چیزیں جو ہے نمایاں ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو کمر میں مستقل خم تھا, یعنی ایمان لانے سے پہلے بھی طبیعت کا رنگ ہوتا ہے نا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, نیک دلی, رحم دلی, ہمدردی, شفقت, رقت, یہ ابو بکر کی شان ہے. اور عمر کی اس وقت کی شان کیا, وہ تو سینہ تان کر نکلتے ہوں گے, ان کی گردن جو ہے وہ تو اکڑی ہوئی ہوتی ہوگی. اسلام لانے کے بعد بھی وہی بات, شان وہی, اشد ہم فی امر اللہ عمر. ابو بکر کی شان یہ کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر, میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق جو ہے وہ تو ہے ابو بکر. اور اللہ کی کسی بات میں, اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت پوری امت میں وہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اشد ہم فی امر اللہ عمر. بہرحال پوری مدنی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضور کے دست راست, دست و بازو تو کم سے کم کہیے, دست راست اگر نہ کہیں, برابر کے ساتھی, ہر معاملے میں شریک. غیرت کا معاملہ جو ہے وہ بھی در حقیقت اس مزاج ہی کی مناسبت سے بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا, بظاہر حضور دب کر صلح کر رہے تھے, بظاہر شرائط ایسی تھی کہ جن کو جو شخص بھی دیکھتا یہی سمجھتا کہ دب کر صلح کی گئی. آج بھی آپ پڑھیے ان کو تو معلوم ہوگا دب کر صلح کی گئی, کہ اگر کوئی مسلمان چلا جائے واپس مکے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی مکے سے مسلمان آنا چاہے محمد کے پاس تو واپس کر دیا جائے گا. یہ صلح برابر کی تو نہیں ہے نا, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کچھ دب کر صلح کی جا رہی ہے. اب عمر کی وہ غیرت جو ہے, غیرت دین ہے, یہ حمیت دین ہے, یہ اس کو کوئی اور معنی جو پہناتے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو شان حضرت عمر کی اس وقت ظاہر ہوئی ہے بالکل وہی شان حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی فرق نہیں عمر اور علی میں اس معاملے میں. حضرت عمر بھی بےتاب ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, تو پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور مسکرا کے اب یہ کہے حضرت ابو بکر کے پاس کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یقیناً ہم حق پر ہیں, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ تو مقام صدیقیت ہے, بالکل جڑے ہوئے. آپ کو پوری زندگی میں کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بال برابر بھی کوئی فرق ابو بکر اور محمد رسول اللہ میں. معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بریکٹڈ ہیں, ہر معاملے میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں, متحد ہیں. بلکہ یہ کہنا بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے, بات وہی صحیح ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی شخصیت کو گم کر دیا ہے, محمد رسول اللہ کی شخصیت, اپنی نفیے کلی کر, اپنی کوئی رائے ہے نہیں, وہی رائے جو محمد کی رائے وہ ان کی رائے. لیکن عمر کا معاملہ جو ہے ذرا مزاج کے اعتبار سے مختلف ہے. ان کا وہ جوش, ان کی وہ غیرت, ان کی وہ حمیت, جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بعض انصار صحابہ نے ایک بات کہی تھی, وہ بھی یاد کیجئے. حضور نے جب یہ دیکھا کہ مدینے والوں پر بڑی مصیبت آ گئی ہے, 12,000 کا لشکر ہے گھیرے ہوئے ہیں اور یہ محاصرہ طول کھینچ رہا ہے اور قحط کی کیفیت سے, حضور نے انصار کو بلا کر اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ چاہیں, ظاہر بات ہے حضور کے آنے کی وجہ سے مدینے پر یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ احساس ہے حضور کو جو بے چین کر رہا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے گھبرا چھوڑ کر آئے تھے, جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ تو ہمارے میزبان ہونے کی حیثیت سے اس تمام چیز کو جھیل رہے ہیں. تو ذرا نرمی ان کے لیے حضور نے پیدا کی. حضور نے فرمایا اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ جو مشرقی قبائل آئے ہیں غطفان وغیرہ کے, ان کے ساتھ کوئی صلح کر لیں, کچھ ان کو سالانہ پیداوار جو ہے مدینے کی اس کا کچھ حصہ دینا طے کر لیں, یعنی کچھ خراج کے طور پر ان کو دے کر ان کو تو کم سے کم جدا کر دیں. یہ جمعیت جو ہے بڑی شدید ہو گئی. یہ بھی غیر ممکن ہے کہ حضور نے صرف ان کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کہی ہو. واللہ اعلم, اس وقت جو کہا ہے حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ میں کھڑے ہو کر کے, حضور یہ لوگ کبھی ایام جاہلیت میں ہم سے خراج نہ لے سکے, جب ہم بھٹک رہے تھے گمراہیوں میں، اور آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے، آج ہم انہیں خراج دیں گے، خدا کی قسم ایک دانہ نہیں دیتے۔ یہ جرت تھی صحابہ کی، حضرت انصار میں سے، یہی معاملہ ہے حضرت عمر کا۔ وہ عمر کے جو کبھی ایام جاہلیت میں جسے گردن نہیں جھکائی تھی، وہ کیسے اس کو گوارا کر لیتا کہ صلح حدیبیہ میں تمام مسلمان جو ہیں ایک طرح سے کچھ خم کھا رہے ہیں اور جھک رہے ہیں، یہ ان کی غیرت دینی کا مظہر تھا، لہذا انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اگرچہ بعد میں ہمیشہ وہ پشیمان رہے کہ اس روز اپنے اس چوٹ میں میں نے کچھ انداز وہ اختیار کیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا محمد کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں، یہی غیرت دینی اور حمیت دینی بتمام و کمال حضرت علی میں نظر آ رہی ہے۔ جب معاہدہ لکھا گیا ہے، حضور نے ڈکٹیٹ کرایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین، جو سہیل ابن عمر آیا ہوا تھا، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، صحابی ہیں، اس وقت تو وہ قریش کے سفیر تھے، بہت کائیاں آدمی، بہت سیاس آدمی، مدبر آدمی، فوراً اعتراض کیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین ہے، ظاہر بات ہے معاہدے پر تو دونوں کے دستخط ہوں گے، فریق ہوں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم دستخط کرتے تو ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا کون سا رہا، پھر تو یہ ساری صلح ولا بیکار ہو گئی، ہم یہ نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، اس وقت تک تو نہیں مانا تھا نا، تو آپ یہ لکھیے کہ یہ صلح ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ لکھ رہے تھے اس وقت سیکرٹری کون تھے حضرت علی، حضور نے فرمایا مسکرا کر علی رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا حضور یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حکم عدولی ہو گئی، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضور کا حکم نہیں مان رہا ہے، فکتا بھی کر رہا ہے، جتنی چاہے رنگانیزی کر لیجیے اس میں، اگر حضرت عمر کے رویے پر رنگانیزی ہو سکتی ہے اور ہاکیے چڑھائے جا سکتے ہیں، تو حضرت علی کی اس بات پر بھی رنگانیزی ہو سکتی ہے اور ہاکیے چڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے وہ الفاظ مٹا دیے۔ تو یہ در حقیقت اس غیرت اور حمیت دینی کا معاملہ ہے جو عمر میں بھی ہے۔ اس معاملے میں مجھے وہ جو مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ جو معاملہ ہے وہ مصرع یہاں بالکل ٹھیک مل بیٹھے گا کہ ان میں وہی غیرت اور حمیت جو عمر میں ہے وہ علی میں ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ بہرحال پورا یہ دور جو ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے، قریب ترین حضور سے ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، یہی ترتیب خلافت ہوئی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عمر فاروق در حقیقت یہ ہے جس میں میں یہ کہا کرتا ہوں للی ان بلوم، وہ پھول جو کھل کر پورا ایک بند کلی تھی کھلا پورا پھول بن گیا، در حقیقت اسلام کا وہ پورا کھلنے کا دور جو ہے وہ دور خلافت فاروقی، نظام اسلام کا تعین اس میں ہوا ہے، اسلام کی برکات کا ظہور اس میں ہوا ہے، اسلام کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور خلافت کے دوران، اسلام کی عظمت کا ظہور ہوا ہے اس میں۔ جب آخری حج کیا ہے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حج سے واپسی پر ان کی ایک کیفیت ہے جو نقل کی گئی ہے، ریت پر لیٹ گئے ہیں ایک مقام پر، کہیں پڑاؤ ہوگا، چت لیٹ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار میرے قوا مزمحل ہو گئے، میری ہڈیاں چٹک گئیں، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے اس سے پہلے کہ مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ کتنی عظیم ذمہ داری کا بوجھ ہے، کتنی عظیم مملکت ہے، اور احساس ذمہ داری کا یہ عالم ہے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی اونٹ بھی ضائع ہو جائے یا کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری کا احساس یہ ہے، یہ احساس لیے ہوئے وہ عظیم شخصیت جو ہے اب وہ محسوس کر رہی ہے کہ میرے قوا میں ملال ہے، اب ہمت نہیں ہے کہ میں حق ادا کر سکوں اس منصب کا، تو اس سے پہلے کہ ندامت کا کوئی معاملہ مجھے اٹھا لے، اور یہ دعا بھی حضرت عمر سے منقول ہے کہ پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، سوچیے جب حضور کی خواہش تھی، ہاں میں عرض کر چکا حضور رسول ہے، تو حضرت عمر کی شہادت کی تمنا کیسے نہ ہوتی، دعا فرمائی اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ شہادت تیرے نبی کے شہر میں واقع ہو، اس لیے کہ نکل نہیں سکتے۔ ایک موقع پر جب ایران میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، جنگی اعتبار سے تشویشناک صورت ہو گئی تھی، ایک فوج کو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو حضرت عمر نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خود جاؤں گا بہاد پر، ان کو روکا، روکنے والوں میں سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش پیش، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس چکی کا یہ جو درمیان کا کھوٹا ہے اس کے مانند ہے. یہ چکی اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک کہ وہ کھوٹی جو ہے وہ موجود ہے. کھوٹی اپنی جگہ سے ہٹی تو چکی کیسے چلے؟ لہذا آپ تو مرکز میں رہیے, آ کے کہیں جانے کا سوال نہیں. لہذا حضرت عمر نے اس فیصلے کو, اس مشورے کو قبول کیا. اسی طرح کے مشورے تو ہیں حضرت علی کے, جس پر حضرت عمر کا وہ قول ہے لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. جس طرح کی ذمہ داریاں عمر کے کاندھوں پر تھیں ان کو ساتھی اللہ نے عطا فرمائے تھے. ان ساتھیوں میں ایک نمایاں مشیر جو ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو کہانیاں بنا دی گئی ہیں اور تاریخ کو مت کیا گیا ہے کہ ان کے مابین کوئی عداوت تھی, کوئی رسہ کشی تھی, کوئی اقتدار کی کوئی کھینچ تان تھی, جیسے کہ آج کل دنیا میں ہوتی ہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, صحابہ کے چہرے کو داغدار کرنے کی یہ کوششیں. اور اصل میں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ حضور کی سیرت پر داغ آتا ہے کہ حضور کے قریب ترین ساتھی اگر ایسے تھے تو پھر کون سا کمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہی تربیت نبوی ہے کہ اقتدار کے اوپر اسی طریقے سے جھپٹ رہے جیسے کہ جھپٹتے لوگ دوسرے دنیا میں, تو کون سا کمال ہے؟ کون سی مسیحائی دکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی وجہ ہے خطبے میں آپ الفاظ سنا کرتے ہوں گے کہ جو مجھ سے محبت کرتا حضور نے فرمایا, ادھر حقیقت میرے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا, من احبہم فبحبی احبہم, وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اسے بغض مجھ سے ہے. وہ سورج پر تھوک نہیں سکتا اس لیے وہ کہیں اور وہ اپنا بغض نکال رہا ہے, لیکن اصل میں جو بغض ہے وہ مجھ پر ہے. تو صحابہ کرام کے درمیان تو وہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ رحماء بینہم کی شان ہے جو صحابہ کرام میں تھی. اگر یہ نہ ہوتی تو اسلام کا یہ سیلاب اس طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ آگے پھیل ہی نہیں سکتا. اور جب فتنہ پردازوں نے اس کو ختم کیا ہے تو پھر وہ سیلاب رک گیا. سیدھی سیدھی بات, دو اور دو چار کی طرح کی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وہ سیلاب جو تھا انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا. اور اسی کے لیے تو وہ ساری سیبوٹاج تھی, اسی کے لیے وہ سارا جو ہے یہودی سازش کا کرشمہ تھا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اصل میں یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیا ہے. میں نے پچھلے جمعے حضرت عثمان کی سیرت و شخصیت اور مقام صدیقیت اس کی وضاحت کر دی تھی, اور آج حضرت عمر کی سیرت و شخصیت اور وہ جو مرتبہ شہادت ہے صدیقین کے حوالے سے اس کی آج میں نے وضاحت کر دی ہے. اب انشاءاللہ آئندہ جمعے میں میں یہ تاریخی اعتبار سے کہ وہ اصل انڈر کرنٹس کیا تھے, وہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر کی شہادت ہوئی, جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, اور در حقیقت وہی عمل ہے جو تقریباً 20 سال دبے رہنے کے بعد پھر وہ میدان کربلا میں پھر اس کا ظہور ہوا. سانپ ایک ہی ہے یہ, لیکن یہ کہ اس کا ظہور مختلف مواقع پر ہو رہا ہے, سازش ایک ہی ہے. تو چونکہ اس کے فوراً بعد عشر محرم بھی شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی اس مناسبت سے انشاءاللہ آئندہ دو جمعوں میں یہی مضامین زیر بحث رہیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ارزقنا معيتهم, آمين يا رب العالمين. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. حضرات, پچھلے دو جمعوں میں میں نے ایک تو جو مراتب چہار گانہ ہیں منعم علیہم کے چار درجات, یعنی انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین. ایک تو اس موضوع پر کچھ گفتگو کی، اور دوسرے یہ بھی وعدے کیا کہ جس طرح مرتبہ نبوت میں مقام تکمیل اور اتمام پر فائز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتمام اور تکمیل یعنی نبوت اور رسالت دونوں کی تکمیل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح مرتبہ صدیقیت میں بلند ترین مقام حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صدیق اکبر کہلاتے ہیں، سب سے بڑے صدیق. اس کے بعد شہداء کا رتبہ ہے، امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دو عظیم ترین شہداء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور کے اپنے الفاظ سید الشہداء حمزہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ اپنی شخصیت اور سیرت اور مزاج کے اعتبار سے وہ صدیقین میں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ان کی ذات میں یہ دو نور جمع کر دیے کہ صدیقیت کے ساتھ ہی انہیں مرتبہ شہادت بھی عطا فرما دیا، تو وہ ذو النورین ہیں کہ ان کی ذات میں صدیقیت اور شہادت دونوں انوار جمع ہو گئے. اب آج اگر آپ حضرات میں سے، یقیناً بہت سے حضرات کی نظر سے وہ اعلان گزرا ہو جو آج کی تقریر کے بارے میں اخبارات میں دیا گیا، تو وہ عنوان ہے حضرات عمر، عثمان، علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت کا اثر تاریخی پس منظر. یہ عنوان اس اعتبار سے بہت سے لوگوں کو کچھ نیا لگا ہوگا کہ ہم اکثر و بیشتر ان شہادتوں پر علیحدہ علیحدہ تو غور بھی کرتے ہیں، اور ان کے اسباب، ان کے عوامل، ان کے واقعات، ان کی کیفیات، یہ ہمارے ہاں تقریروں کا، جلسوں کا موضوع بنتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. وہ یاد کیجئے جو میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی اختصار کے ساتھ اشارہ کیا تھا مولانا ظفر علی خان کے اس شعر کی طرف، کہ ہے کرنے ایک ہی سورج کی، وہ بکر و عمر، عثمان و علی، ہم رتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تو مجھے اگرچہ اس سے جزوی طور پر اختلاف ہے، یاران نبی ہم رتبہ نہیں ہیں، یقیناً ان میں اپنے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے فرق ہے. فرق جو ہے ایک تفاوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک فرق ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا. یقیناً اس دوسرے معنی میں کہ وہ علیحدہ ہو، من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں ہے معاملہ صحابہ کرام میں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی نفی کی گئی ہے انبیاء کے بارے میں. جہاں تک رسولوں کا معلوم ہے آپ کو کہ وہ سب ایک جماعت ہے، یہ ایک ہی امت ہے، لیکن یہ کہ ان میں فضیلت کا معاملہ یقیناً فرق و تفاوت کا حامل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کو تفریق نہیں کرتے. تفریق ہے علیحدہ کر دینا کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، لیکن تفضیل بین الرسل یہ قرآن سے ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بالکل یہی معاملہ صحابہ کرام کا ہے کہ ان کے مابین بھی تفریق جو ہے وہ گمراہی ہے، کہ بعض سے محبت ہو بعض سے نہ ہو، بعض سے عداوت ہو، بعض سے دلی بودھ ہو، اور بعض کی عقیدت جو ہے وہ انتہا کے درجے کو پہنچ جائے، یہ تفریق ہوگی بین الصحابہ. البتہ جہاں تک تفضیل بین الصحابہ کا تعلق ہے، یہ ایک بالکل معین بات ہے، سامنے کی بات ہے، جس کا سرے سے انکار ممکن نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، بہرحال اس میں کسی کو ہم سے اختلاف ہو، لیکن اہل سنت کا متفق علیہ جو ہے نقطہ نظر وہ یہ ہے
کہ افضل ترین صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد رتبہ اور مقام ہے حضرت عمر کا، ان کے بعد حضرت عثمان کا، ان کے بعد حضرت علی کا، ان کے بعد بقیہ چھ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بعد 313 میں سے جو باقی رہ گئے کہ جو غزوہ بدر میں ہیں، ان کے بعد جو اصحاب شجرہ ہیں بیعت رضوان میں جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے بعد رتبہ ہے عام مسلمان، عام صحابہ کرام کا. تو یہ جو ہے تفصیل، یہ ہماری مسلم شے ہے. لیکن یہ کہ تفریق کے کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، کچھ سے محبت ہو کچھ سے الٹی عداوت ہو جائے، یہ یقیناً بہت بڑی گمراہی ہے. بارہ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیے کہ ان کی شہادت کا سلسلہ بھی وہ علیحدہ علیحدہ نہیں، یہ ایک ہی باغ کے پودے ہیں اور ایک ہی پودے کے پھول ہیں. یہ میں صرف عقیدت نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخی اعتبار سے اگر اس پس منظر کو آپ دیکھیں اور سمجھیں، وہ جو انڈر کرنٹس ہیں جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ تاریخ کے بھی دو حصے ہیں. ابتدا میں ہائی اسکول لیول پر تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو واقعات رٹوائے جاتے ہیں، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں واقعہ اس طرح ہوا، فلاں کی فوج اتنی تھی، فلاں کی اتنی تھی، اس کو پتا ہوئی، اس کو شکست ہوئی. یہ واقعات جو ظاہری واقعات ہیں ان کو جان لینا یہ تاریخ ہے، اور ان واقعات کے پشت پر جو کار فرما عوامل ہوتے ہیں ان کو پہچاننا یہ فلسفہ تاریخ ہے، کہ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ جن کی وجہ سے یہ اونچ نیچ ہوئی، یہ حوادث رونما ہوئے، وہ کون سے عوامل اور اصول ہیں کہ جن کی بنا پر قومیں عروج کو پہنچتی ہیں یا دوال سے دو چار ہوتی ہیں، تہذیبیں ابھرتی ہیں تو کیوں ابھرتی ہیں اور گرتی ہیں تو کیوں گرتی ہیں. رائز اینڈ ڈیکلائن آف رومن امپائر. اب یہ جو ہے یہ معلوم ہوا کہ ایک فلسفہ تاریخ کی بات ہے کہ اس میں تاریخ بھی ہے اور فلسفہ تاریخ بھی ہے. وہ کیا اسباب تھے کہ جس سے وہ رومی سلطنت اتنی عظمت کو پہنچی، اور وہ کیا حالات تھے اور کیا عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے وہ قارِ مذلت میں گری اور ختم ہو کر رہ گئی. تو فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے آج میں چاہتا ہوں کہ ان شہادتوں کو آپ ایک سلسلے کی کڑی کی حیثیت سے دیکھیں اور سمجھیں. لیکن اس کے لیے پہلے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ یہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے یا اس سے متصل بات کا زمانہ جس میں ان شہادتوں کے واقعات پیش آئے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حادثہ کربلا جو ہے وہ خلافت راشدہ کے دوران نہیں ہوا لیکن متصل زمانہ ہے، تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ زمانہ در حقیقت تتمہ اور دمیمہ ہے دور نبوت و رسالت کا. یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس کے تمام معاملات کو اس کے پس منظر میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئیں گے، اور اس سے آئسولیٹ کر لیں گے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے. نبوت کے ضمن میں ابھی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت دونوں کی تکمیل ہوئی، یہ ہمارا ایک پہلو سے تو بالکل جانا بوجھا اور جانا پہچانا اور مشہور و معروف عقیدہ ہے ختم نبوت، لیکن اس کا دوسرا رخ ہے تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی، اور رسالت کا اتمام ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اتمام اور اکمال، یہ ہے در حقیقت شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اتمام اور اکمال نبوت و رسالت کا مظہر یہ ہے کہ واحد رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جو مقدس جماعت ہے انبیاء و رسول کی، کہ جن کے زمانے میں ان کی اپنی ذاتی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین عملاً دنیا میں قائم ہوا، ایک انقلاب عظیم برپا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے تو کیا ان کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا؟ دعوت ہے، تبلیغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ بالفعل اللہ کا دین کہیں قائم ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اگرچہ بہت قریب پہنچ گئے تھے، اگر بنی اسرائیل بزدلی نہ دکھاتے اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تو ان کی زندگی میں ایک ریاست قائم ہو جاتی، لیکن یہ کہ اسرائیلیوں کی، بنی اسرائیل کی بزدلی کی وجہ سے وہ مرحلہ رہ گیا اور وہ سزا ان کو دے دی گئی. فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون بالارض، کہ اب یہ بنی اسرائیل جو ہے 40 برس تک اسی صحرائے تیہ میں، صحرائے سینا میں بھٹکیں گے، اور وہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی 40 برس تک کے لیے. اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بات وہی ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی تو جو بھی وہ میرے نزدیک وہ پہلا دور ہے، دوسری آمد ان کی ہونی ہے بھی. لیکن اس پہلے دور میں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ حضور کی جو مکی دور کے ابتدائی تین چار سال ہیں، بس اس کی کیفیت جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تین چار سالہ جو دعوت ہے اس کے اندر وہی کیفیات آپ کو نظر آئیں گی. اب ان سے پہلے جو رسول تھے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تو داستان واحد ہے کہ رسول آیا، اس نے دعوت پیش کی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی، بات ختم ہوئی. ایک قوم کو گمراہی کے گہرائیوں میں سے اٹھانا اور اٹھا کر کھڑا کر دینا اور ایک دین کو عملاً نظام زندگی اور نظام مملکت کی حیثیت سے قائم کر دینا، یہ تو تمام انبیاء و رسل کی تاریخ میں ایک ہی بات ہوا ہے اور وہ ہے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. یہ تو شان جو ہے یہ بالکل انفرادی اور منفرد شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تمہیں جو یہ آیت عطا ہوئی ہے اگر یہ کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید قرار دیتے. لیکن یہ امتیازی شان ہے محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے میں ذرا سلسلے وار بات چیزیں، ان میں سے ہر موضوع جو ہے ایک مکمل تقریر کا متقاضی ہے اور مختلف مواقع پر ان موضوعات پر میں تقاریر کرتا رہا ہوں، لیکن اس وقت میں یہ اصل میں تمہید بنا رہا ہوں آگے چلنے کے لیے، لہذا ایک ایک چیز کو بڑے اختصار کے ساتھ صرف ذکر کر کے مجھے آگے چلنا پڑ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے اس بحث میں کہ یہ جو حضور کی امتیازی شان ہے اس کا مظہر یہ ہے کہ حضور کی سیرت اور حضور کی شخصیت اور حضور کی حیات طیبہ میں ہمیں ایک کامل انقلابی جد و جہد کا نقشہ نظر آتا ہے. دین کو قائم کر دینا اس کے لیے تو انقلابی جد و جہد لازمی ہے، دین کی تبلیغ جو ہے وہ کچھ اور ہے، بات کا پہنچا دینا ہے، پروپیگیٹ کر دینا ہے، اور ایک ہے کسی نظام کو قائم کرنا. تو اس میں تو یقیناً تقاضے کچھ اور ہیں، اسی تقاضے کو میں انقلابی جد و جہد کے عنوان سے تعبیر کر رہا ہوں، نظام کو بدلنا ہے. دین کو قائم کرنے کے لیے بحیثیت نظام زندگی ظاہر ہے کہ جو نظام پہلے سے قائم ہے اسے ہٹانا ہوگا، اسی کا نام انقلاب ہے. انقلاب کے معنی کیا؟ بدل دینا. ایک نظام جو کسی جگہ ہے اس کو ہٹائیں گے تو دوسرا نظام قائم کریں گے. گفت رومی ہر بنا کو نا کا بادا کنن تومی دانی امن المیر رامیرا کنن. اگر آپ کو کوئی نئی تعمیر کرنی ہے تو ظاہر بات ہے ایک کوہنا عمارت جو ہے اسے گرانا پڑے گا، اس کو ہٹا کر پھر اس کی جگہ پر ایک نئی عمارت آئے گی، اسی کا نام انقلاب ہے. تو حضور کی شخصیت متاخرہ اور حیات طیبہ میں ہمیں ایک انقلابی عمل کی کامل تفصیل نظر آتی. اب آئیے چوتھی بات پر، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ انقلابی عمل کیا ہے، اس کے چھ مراحل کون سے ہیں، تین ابتدائی ہیں، تین تکمیلی ہیں. سب سے پہلا دعوت و تبلیغ، پھر تنظیم تربیت، اس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، اور اس کے بعد انقلاب کی تکمیل اور یا انقلابی طاقت جو ہے اس کا استعمال، یا تخت یا تختہ، یہ ہوتا رہے گا. یہ ہے ایک انقلابی عمل کے چھ مراحل، اور میں نے یہ عرض کیا تھا تفصیل سے کہ اس کی کامل ترین مثال جو ہے وہ سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اتنی کامل مثال نہ انبیاء میں ملے گی اور انبیاء سے باہر تو سوال ہی نہیں، اس لیے کہ دوسرے جتنے انقلاب آئے ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، انقلاب عملاً برپا کرنے والے کچھ اور لوگ تھے. لہذا ایک سپین آف لائف میں، ایک شخصیت میں تو ان تمام مراحل کا مجتمع نظر آنا ناممکن ہے. مارکس نے ایک فلسفہ کیا اپنی زندگی میں، وہ کسی گاؤں میں بھی انقلاب نہیں برپا کر سکا، اس نظام کو قائم نہیں کر سکا، وہ نظام روس میں قائم ہوا ہے لینن کی جدوجہد. تو معلوم ہوا کہ اب مارکس کی زندگی میں آپ کو کامل نقشہ کیسے مل جائے گا اور لینن کی زندگی میں کیسے مل جائے گا. تو یہ تو کئی جنریشنز کے اوپر پھیلا ہوا ایک پروسیس ہے. اسی طرح والنٹیئر اور روسو وغیرہ نے اور بہت سے اور بھی اہل قلم تھے جنہوں نے فکر دیا تھا، اس فکر کی بنیاد پر کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے انقلاب برپا کیا جسے آپ انقلاب فرانس کے نام سے جانتے ہیں. تو کسی ایک جگہ پر اس کے پورے پروسیس کے جتنے بھی مدارج ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. یہ امتیازی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے یہاں سے اصل بات شروع ہوتی. حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں اس انقلاب کے دو مرحلے مکمل ہو گئے. یہ مرحلہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک اور تقسیم ہے کہ ایک تو انقلاب اندرون ملک عرب، یہ تو مکمل ہو گیا، یہاں تک کہ مشرکین کا خاتمہ ہو گیا جزیرہ نما عرب سے، لوگ اسلام لے آئے. صورت وہ ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ آ گئے، اللہ کا دین قائم ہو گیا. لیکن انقلاب ہی کی سرشت میں یہ چیز بھی ہے کہ انقلاب کسی ایک جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہتا، وہ کوئی نیشنلزم تھوڑا ہی ہے کہ حدود کا پابند رہے، وہ تو آگے بڑھتا ہے. آج کل جس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا، تصدیر الانقلاب، یہ ہمارے ایرانی بھائی اس لفظ کو بہت استعمال کر رہے ہیں. تو واقعہ یہ کہ انقلاب کی سرشت ہے، یہ اس کی فطرت یہ کہ وہ حدود کا پابند نہیں رہتا. اگر اس میں جان ہے، اگر واقعی اس کے پاس کوئی نظریہ جاندار ہے، نوع انسانی کو اپیل کرنے والا کوئی پروگرام ہے، اور پھر اس کی کوئی عملی شکل بھی کسی ملک میں دکھا دی جائے کہ یہ ہے وہ نظام جو ہم لانا چاہتے ہیں، یہ اس کی برکات ہے، تو آپ سے آپ کو جنگل کی آگ کی طرح وہ انقلاب آگے پھیلے گا، یہ اس کی فطرت ہے. تو حضور کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ دو کام ہمیں نظر آتے ہیں کہ اندرون ملک عرب تکمیل ہو گئی انقلاب کی، اور بین الاقوامی سطح پر کہہ لیجئے، عالمی سطح پر کہہ لیجئے، آغاز ہو گیا انقلاب کا. وہ آغاز کس طرح ہوا؟ 1907 میں آپ نے اپنے دعوتی خطوط بھیجے تمام بادشاہوں کو، ہرقل کو بھی بھیجا، کترا کو بھی بھیجا، مقوقس شاہ مصر کو بھی بھیجا، تمام جتنے بھی بادشاہ تھے آس پاس کے. اب اسے آگے ظاہر بات ہے کوئی سوال نہیں کہ شہنشاہ چین کو بھی بھیجا گیا ہوتا اور ہندوستان میں بھی، یہ چیز جو ہے گریجولی آگے بڑھتی. تو عرب کی سرزمین کے چاروں طرف جتنے بھی ملوک اور سلاطین تھے اور جتنے بھی بڑے بڑے جو جاگیردار موجود تھے، اس لیے کہ شام میں اور عراق میں اکثر و بیشتر صورت یہ تھی، یہ دونوں ملک اگرچہ اصل عرب تھے لیکن یہ زیر اثر تھے، ان کے اپنی چھوٹی چھوٹی جاگیریں علاقے سے جو منقسم تھے اور وہ عربوں ہی کے زیر اقتدار تھے، لیکن پھر ان پر بالا تر اقتدار جو تھا وہ یا ایرانیوں کا تھا عراق پر، اور یا رومیوں کا تھا شام پر. تو ان کے پاس بھی حضور نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، جو ان کے بڑے بڑے سردار اور شیوخ تھے ان علاقوں کے، اسلام قبول کر لو. یہاں سے پروسیس شروع ہوا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ غسانیوں میں سے ایک ان کا امیر جو تھا، اس نے حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا، لہذا آرم کانفلکٹ شروع ہو گیا یہ شامیوں کے ساتھ، اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں ہو گیا. غزوہ موضع ہوا، پھر سفر تبوک حضور نے اختیار فرمایا، پھر جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جیش اسامہ تیار تھا. ادھر کسرا نے حضور کا نامہ مبارک چاہ کیا، اس لیے پوٹینشیل وار تو ڈکلیئر ہو گئی. کسرا نے تو آدمی بھیجے تھے کہ گرفتار کر کے لاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر کفر نہ باشد. اس نے کہا تھا یہ کون گستاخ شخص ہے جو ہماری رعایا ہوتے ہوئے ہم سے اس طرح گفتگو کر رہا ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اجڑ قسم کے وحشی قبائل ہیں عرب، ان کا اپنا کوئی نظام نہیں، اپنی کوئی حکومت نہیں، ہمارے ہی زیر نگی ہیں اصل میں. یہ ان کا خیال یہ تھا. حضور کا جب نامہ مبارک پہنچا من محمد رسول اللہ الہ کسرا عظیم فارس، تو وہ برفوختہ ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، یہ کون گستاخ شخص ہے جو ہمارے نام سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے. یہی بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہذا فوراً بھیجا گیا حکم، یہ صادر ہو گیا کہ گرفتار کرو انہیں اور پیش کرو ہماری عدالت. تو یہ صورت یوں سمجھیے کہ ایران کے ساتھ اگر یہ پوٹینشلی تو وار ڈکلیئر ہو گئی، لیکن حضور کی اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں اس کا آغاز نہیں ہوا، لیکن شام کے ساتھ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ہے وقت جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. جس طرح میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ انقلاب کے ساتھ یہ چیز ناگزیر ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، اسی طرح انقلابی عمل میں آپ کو ہمیشہ ایک چیز نظر آئے گی کہ جب بھی کہیں کسی ملک میں کسی خطہ زمین میں انقلاب آتا ہے تو ظاہر بات ہے دو قوتوں کی کشمکش ہوتی ہے، اور جب وہ انقلابی طاقت فیصلہ کن کامیابی کو پہنچنے والی ہوتی ہے تو مخالف قوتیں دب جایا کرتی ہیں، بلکہ دب جانے سے بھی زیادہ دبک جانا، کہ اب وہ منتظر رہتی ہیں کہ اس وقت تو ہماری شکست ہو گئی، ہمیں مان لینی چاہیے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے قبائل نے بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا نو یوز کنٹینیوئنگ دس ریزسٹنس، اب کیا فائدہ ہے، اب تو قریش جو ہے وہ شکست کھا چکے، طائف جو ہے اس کو شکست ہو چکی، اب عرب میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو محمد کا راستہ روک سکے، لہذا آؤ چلو اب اطاعت قبول کرو. تو یہ جو ویو تھی لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, اس کی نوعیت اکثر و بیشتر یہی تھی. اس طرح ایمان جو ہے پوری طرح دل کے اندر اچانک تو داخل نہیں ہو جایا کرتا, اس کے لیے تو محمد الرسول اللہ کو مکے میں کتنی محنتیں کرنی پڑی ہیں اس ایمان کو دل میں راسخ کرنے کے لیے. تو اس میں یقیناً کچھ لوگ وہ بھی تھے جو خالی اس ذہن تھے, جنہوں نے بغیر کسی مینٹل ریزرویشن کے اسلام قبول کر لیا, لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب تو کوئی اور چارہ کار نہیں ہے, لہذا اس وقت تو شکست قبول کر لو, لیکن دیکھو منتظر رہو, جب موقع ملے تو پھر ہاتھ اٹھا لو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی ایران میں جو کچھ ہوا ہے, یہ اگر وہ فوج جو ہے انٹیکٹ رہتی بادشاہ کی تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ ایک مرتبہ اس انقلاب کی تکمیل کے بعد پھر فوج جو ہے وہ کوشش کرتی اور اس انقلاب کو ناکام کرتی, اور یہ ہوتا آیا دنیا میں. مجھے اس پر زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس, یہ ایک اصطلاح ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے کہ ریولیوشن کی کسی ریولیوشن کی تکمیل کے بعد کچھ عرصے کے بعد موقع کی تلاش میں رہتی ہیں وہ قوتیں, اور دیکھتی ہیں کہ جہاں موقع ملے سر اٹھائیں اور اس انقلاب کو ہم پھر اس کو چوپٹ کر دیں اور اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیں. چنانچہ سب سے پہلا ریلا جو آیا ہے وہ حضور کے عین انتقال کے فوراً بعد شروع ہو گیا, کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تو محمد کی وجہ سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا تو ہمارے لیے موقع ہے کہ اب چوٹ لگا دیں. یہ وقت ہے کہ تین مراحل, تین اطراف و جوانب سے وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس جو ہیں وہ انقلاب محمدی پر حملہ آور ہوئی. نمبر ایک, اور اس کا آغاز ہو گیا تھا کچھ حضور کی حیات طیبہ ہی میں, مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے, اور یہ کوئی ایک نہیں کم سے کم نصف درجن, طلیحہ اسدی اس میں ہے, اسود عنسی اس میں ہے, پھر بہت مشہور مسیلمہ کذاب ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ تو لاکھوں لوگ جمع ہو گئے تھے, سجا ایک عورت ہے اس نے بھی یہی دھوم رچایا, تو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے کہ اب اگر نبوت کو منوا لیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہ اسی کے راستے سے ہم حملہ کریں. یعنی اب نبوت کا انکار کروانا تو مشکل ہے, وہ عقیدہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوا لیا اہل عرب سے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی نفی کریں اسی کے راستے سے حملہ آور. ایک کوشش تو یہ ہوئی, اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے شاندار سنہری کارنامے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان سب کو کچلا ہے آئرن ہینڈ کے ساتھ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا بہت بڑا فتنہ اٹھا, ماں نے انہیں زکات, ہم زکات نہیں دیں گے, باقی یہ کہ دین وہی ہے ہم مانتے ہیں, کلمہ ہم پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم کاربند ہیں, اس سے ہم پیچھے نہیں جا رہے ہیں, نماز ہم قائم کریں گے, اور زکات بھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے سرے سے انکار کیا ہو, لیکن اکثر و بیشتر جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے زکات, ہم اپنے طور پر زکات کا انتظام کریں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کئی محاذ بیک وقت نہ کھول لیے جائیں, ایک طرف تو مدعیان نبوت ہیں ان کے کافر ہونے میں تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں, لہذا ان کے ساتھ تو جو بھی قتال ہے وہ ہونا ہے, لہذا اس کی طرف تو توجہ سب کی جائے, لیکن یہاں کچھ نرمی کر لی جائے اس وقت. لیکن ابو بکر کا مقام پھر میں عرض کروں گا نبوت کے مقام سے ملحق ہے مرتبہ صدیقیت, اور صدیقیت میں مقام کبرا پر فائز ہے ابو بکر, تو ان کی جو شخصیت کا تقاضا تھا وہی ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر سرے منہ بھی کوئی فرق محمد کے دین میں کرنے کی کوشش کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر اس سے لڑے گا, اور اگر کوئی اور ساتھ نہیں دے گا تو تنے تنہا. یہ ہے ان کی وہ عظیمت, بظاہر نحیف الجثہ انسان تھے, رقیق القلب انسان تھے, لیکن یہ ہے کہ عظیمت, ارادہ کوئی اور شے ہے, آئرن ول. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آئرن باڈی بھی درکار ہو, بسا اوقات وہ آئرن باڈی کے اندر دل جو ہوتا ہے وہ کسی میمنے کا دل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ دل مضبوط ہو, عظیمت ہو, پھر ایمان کی طاقت اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں, رسول کے دین کو بدلنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں. خدا کی قسم اگر یہ جو جانور جو اونٹ دیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں زکات میں, اور ساتھ ہی اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی اگر دیتے تھے, تو انہوں نے اب اگر یہ کہا کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے, تب بھی میں جہاد کروں, اس لیے کہ کوئی سرے منہ فر پر تفاوت جو ہے وہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبوت کے مدعین اور منکرین زکات کے علاوہ بھی بغاوتیں ہوئی ہیں. بحرین میں بغاوت ہوئی، یمن میں بغاوت ہوئی، خود حجاز کے علاقے کے قبائل جو ہے انہوں نے سرکشی اختیار کی، انہوں نے سوچا اب جو ہے صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ کمزور ہے، ان کے قلب جو ہے وہ اس وقت مضمحل ہیں، ارادے اور ان کے حوصلے کسی درجے میں پست ہیں، حضور کے انتقال کی وجہ سے مغموم ہیں، لہذا یہ وقت ہے کہ اب ہم زور ذرا زور لگائیں، تو یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر بوجھ آگے آیا ہم اس کو اتار پھینکیں۔ لیکن خلافت صدیقی کا اصل کارنامہ اور ماحصل یہ ہے جو ہونا چاہیے تھا صدیق اکبر کا، کہ انقلاب محمدی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر دیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ، کہ ایک لفظ کافی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے سوا دو سالہ دور خلافت کی تعبیر کنسولیڈیشن آف دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنی قوتیں اٹھی ہیں مقابل میں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ان سب کو کچل کر اثر نو اندرون ملک عرب کو انقلاب کو مستحکم کر دیا، بیرون میں عراق کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور عراق حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتح ہو گیا، شام کی طرف فوج کشی شروع ہوئی وہ تو حضور کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور وہاں سے بھی جنوبی شام کا بہت سا علاقہ جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتح ہو گیا، لیکن بس یوں سمجھیے چونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عراق اور شام تو اپینڈکس تھے عرب ہی کے، عراق عرب اور شام عرب، لہذا اس کو آپ عرب سے علیحدہ نہ سمجھیے، تو یہ تو در حقیقت عرب ہی کا حصہ ہے، تو اندرون ملک عرب تکمیل کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ان علاقوں پر بھی اللہ کے دین کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا جائے، اور یہ کام دور صدیقی میں بتمام و کمال ہو گیا۔ اس کے بعد آیا دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے اصل میں ایکسپینشن کا دور، جب وہ استحکام اندرونی ہو گیا، اندرونی شورشیں ختم ہو گئی، فتنہ اور فساد جو ہے فروغ ہو گیا اور وہ ایک قوت مجتمع ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ ایکسپورٹ کرنا انقلاب کا، تصویر الانقلاب، یہ جو ہے اس کا سیلاب کے مانند معاملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال جو ہیں اس میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ تو ایران کا ہوا، عظیم مملکت، ذہن میں رکھیے، اگرچہ شام بھی پورا فتح ہوا، دمشق، یروشلم اور پورا شمالی شام جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، لیکن میرے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، مصر بھی فتح ہوا میرے نزدیک اس کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اصل میں سلطنت روما کے تحت تھے، سلطنت روما جو ہے اس وقت 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، یورپ میں بھی اس کے مقبوضات تھے، یہ مغربی ایشیا میں یہ شام اور فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا، ایشیا کوچک اس کے پاس تھا جسے ہم ترکی کہتے ہیں، اور شمالی افریقہ تقریباً پورا کا پورا سلطنت روما کے پاس تھا، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہوا تو شام ہم نے حاصل کر لیا حضرت عمر کے زمانے میں، جنوبی شام حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمان اس دار الاسلام میں شامل ہو چکا تھا، مصر فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن پھر بھی خود مصر جو شمالی افریقہ کے مقبوضات تھے سلطنت روما کے وہ بھی باقی رہ گئے، ابھی لیبیا تھا، ابھی الجیئر تھا، یہ سب کے سب سلطنت روما کے تحت تھے، پھر یہ کہ ایشیا میں بھی ابھی ایشیائے کوچک ان کے پاس تھا، پھر یہ کہ جو ان کے یورپی مقبوضات تھے وہ بھی پاس تھے، تو سلطنت ختم نہیں ہوئی، لیکن ایران کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پرزے ہو گئے، جیسے کہ پرزے کیے تھے اس نے چاہے ایران نے حضور کے نام مبارک کیا، اور حضور نے جب اس کی خبر آپ کو دی گئی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ ہوتے باطنی معاملات ان کا ظہور خارج میں ہوتا ہے، کہ جب وہ خط پھاڑ رہا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت میں تو تقدیر اسی وقت مسکرا رہی ہوگی کہ یہ شخص حضور کا نام مبارک چاک نہیں کر رہا بلکہ اپنی سلطنت کے ٹکڑے اڑا رہا ہے، وہ بات جو آپ نے کہی تھی وہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ، پوری کتنی عظیم مملکت تھی ایران کی، اس کو یوں سمجھیے کہ تاریخ انسانی میں بہرحال جو بڑی بڑی مملکتوں کے نام آئیں گے ان میں سے سلطنت ایران جو ہے خاص طور پر یہ کیانی دور جو ان کا گزرا ہے، سلطنت کے یہ جو ایک دور ہے ان کا، اس کی عظمت، اس کی سطوت، سلطنت روما سے ان کا ٹکراؤ رہا ہے، کبھی رومی ذرا آگے بڑھ جاتے تھے کبھی یہ ایرانی ان کو دھکیل دیتے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا نقشہ موجود ہے، سورہ روم آپ کو یاد ہوگا شروع اسی سے ہوتی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، تو یہ سلطنت ایران اور سلطنت روم ان کے درمیان ہی تو در حقیقت تاریخ جو ہے وہ جھولا جھولتی رہی ہے کئی صدیوں سے، وہ عظیم سلطنت جو ہے اس پر قبضہ ہوا اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ ہے دور فاروقی کا عظیم ترین کارنامہ۔ دور فاروقی کے اب اس اختتام پر اب آتا ہے معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، یہ کیوں ہوا، اب ذہن میں رکھیے کہ یہ وہی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ ہے. ایران نے شکست تو کھائی تھی, لیکن ذہن میں یہ رکھیے کہ ایرانیوں میں قوم پرستی اور شاہ پرستی, یہ دو چیزیں ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی, اپنی عظمت کا احساس اور عربوں کی نفرت, عربوں کے لیے حقارت. یہ شاہنامے میں فردوسی نے جو تعبیر کی ہے اور اپنے اشعار میں اس وقت کے ایرانیوں کے جذبات کی جو عکاسی کی ہے, شاید کا یہ کام ہوگا. حالانکہ فردوسی تو مسلمان ہے, ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس کے اپنے جذبات ہیں, لیکن یہ شاہنامہ جب لکھ رہا ہے تو اس وقت کے جو جذبات تھے ایرانیوں کے, ان کو جس طرح اس نے تعبیر کیا ہے, ذخیر شدر خوردن و سوس مار عرب را بجائے رسیدستکار کہ تختے کیارا کلند آرزو دفو برتو ہے چرخ گردہ دفو. یہ عرب جو سوس مار کے کھانے والے اور اونٹوں کا دودھ پینے والے, آج ان کی یہ جرت یہ ہمت, اتنے ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ تختے کیاں اس کا شان کئی جو اقبال نے کہا ہے, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اور شان کئی دیتے ہیں. تو یہ جو سلطنت قید تھی, عظیم سلطنت, کیا آج ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اس کی تخت کیانی جو ہے اس کی آرزو اپنے دل میں پال رہے ہیں. تفو بر تو ہے چرخ گردہ تفو, یہ ہے وہ انداز کے جو اختیار کیا ہے فردوسی نے ان جذبات کی تعبیر کے لیے جو ایرانیوں نے اس وقت. نتیجہ کیا ہوا, شکست تو مانی انہوں نے, شکست تو مجبوراً تسلیم کی, لیکن انہوں نے وار کیا حضرت عمر فاروق پر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا تجزیہ یہ تھا کہ شاید یہ ایک شخص ہی کا ہے سارا معاملہ, اس شخص کو ہٹاؤ گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ اتنی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی عظیم شخصیت تھی کہ انہیں اگر یہ دھوکہ لگا تو یہ دھوکہ کوئی ایسا بے بنیاد دھوکہ نہیں تھا, بلکہ واقعتاً عظمت فاروقی جو ہے گویا کہ اس کا لوہا مانا ہے انہوں نے کہ یہ شخص جو ہے اگر اسے ہٹا دیا گیا. میں نے آپ کو حضرت علی کا قول سنایا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا حضرت عمر سے خطاب کر کے کہ آپ کی مثال تو اس چکی کا وہ جو کیلا ہوتا ہے اس کی سی ہے, چکی اس کھوٹے کے گرد گھومتی ہے, وہ کیلا اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو چکی کیسے گھومے گی. لہذا آپ کو یہاں مدینے سے باہر قدم نکالنا جو ہے وہ کسی طرح صحیح نہ ہوگا. حکمت اس کا اس لیے کہ ایران میں جنگ کے موقع پر غور کیجئے, ایرانی سلطنت سے ٹکراؤ ہو رہا ہے, لاکھوں کی ٹرینڈ آرمیز کے پاس تھی, اسلحہ بے شمار, یہاں یہ عرب سے کوئی ٹرینڈ آرمی نہیں. کون سا وقت ملا یہاں ٹریننگ کا, مختلف قبائل ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے, جمع ہو گئے ہیں. ان کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی تو وہ اسلام اور ایمان کی طاقت تھی, قوت تسخیر تھی تو وہ ایمان اور اسلام کی تھی. جس کا لوہا جو ہے رستم سپہ سالار ایران کا جو جاسوس تھا, اس نے جا کر جو رپورٹ دی تھی کہ یہ عجیب لوگ ہیں, ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار, یہ تو رات کے وقت راہب نظر آتے ہیں, دن میں شہ سوار نظر آتے ہیں, ایسے تو لوگ ہی دنیا میں نہیں دیکھے گئے کہ رات کو مسلوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور سجدوں میں گرے ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدگاہیں جو ہیں ان کے مسلے تر ہو جاتے ہیں. کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا رات ان کی فوج کا پڑاؤ دیکھ کر کہ یہ کوئی جنگجو کوئی فوج ہے جو یہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے. فوجوں کے نقشے تو کچھ اور ہوتے ہیں, رنگینیاں ہوتی ہیں, شراب نوشیاں ہوتی ہیں, زناکاریاں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے جہاں فوج کا پڑاؤ ہو, یہ ہوتا ہے منظر جو ان کی فوج کا ہے وہ کوئی راہب خانہ معلوم ہوتا ہے. اور دن میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے زیادہ جنگجو اور ان سے زیادہ شہ سوار کوئی نہیں, یہ گھوڑوں کی پیٹھوں پر جمے ہوئے اور نیزے اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے, ان کا مقابلہ مشکل. بہرحال وہ اصل طاقت حضرت سعد بن ابی وقاص جو آج یشرہ مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے بات یہ کہی تھی کہ ہم بھیجے گئے ہیں, انا قد ارسلنا, ہم خود نہیں آئے ہیں. یہ کہا گیا رستم کی طرف سے کہ آخر سبق کیا, کیوں آئے ہو تم, پہلے بھی تم آیا کرتے تھے جس طرح قبائلی ریڈز ہوا کرتی ہیں, تم حملے کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, کوئی ادھر سے لوٹا کسوٹا ڈلے جاتے تھے, اور اب تم ٹلنے کا نام نہیں لے رہے. ہم تمہارے قدموں کے اندر دولت کے انبار لگانے کو تیار ہیں, کسی طریقے سے جان بخشی کرو, جاتے کیوں نہیں ہو. اس کا جواب ہے جو دیا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ درحقیقت تعبیر ہے اس کی کہ انقلاب آ چکا ہے, یہ وہ عرب نہیں ہے جو پہلے آیا کرتے تھے, یہ کوئی اور عرب ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا عرب پیدا کیا ہے, یہ اس کا مظہر تمہارے سامنے. انہوں نے فرمایا انا قد ارسلنا, ہم خود نہیں آئے ہیں, ہم تو بھیجے گئے ہیں. کس کی طرف سے بھیجے گئے, سوچئے, اللہ نے بھیجا محمد کو, محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھیجے ہوئے ہیں. کس لیے بھیجے گئے ہیں, لنخرج الناس, تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں, من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, جہالت کی تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے ہتھکنڈوں سے نجات دلا کر اسلام کے عدل سے، نظام عدل سے انہیں روشناس کریں. یہ مشن ہے، ہم مشنریز ہیں، یہ محمد کے مشنریز ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ مسلوں کے سوار بھی ہیں اور گھوڑے کی پشت کے سوار بھی ہیں. یہ وہ مشنریز ہیں جو محمد رسول اللہ نے بنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ انسانی میں یہ ایک انوکھی بات ہے. بہرحال ایران فتح ہوا، ایران کے پرزے اڑے، لیکن ایران نے انتقام لیا پھر، اور وہ انتقام تھا حضرت عمر پر حملہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسے ہی بات نہیں ہے. ویسے آدمی جو ہے گزر جائے کہ ابو لولو فیروز ایک ایرانی تھا، بس گزر جائیے یہاں سے. تاریخ میں یہ بھی پڑھیے کہ اس کی ساتھ بات چل رہی تھی ہرمزان سے، ہرمزان جو اسلام لے آیا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال اسلام لانے والوں میں تو سبھی طرح کے لوگ موجود تھے. آخر اسلام لانے والوں میں منافق بھی تھے، اسلام لانے والوں میں وہ بھی تھے جن میں ابھی اپنی جاہلی اہمیتیں کچھ برقرار تھی، اسلام لانے والوں میں وہ بھی تھے کہ ایمان نے ان کے اندر سے سابقہ تمام چیزوں کا صفایا کر دیا تھا اور اب صرف اللہ ہی اللہ ان کے باطن میں تھا. تو اسلام لانے والوں میں تو ہر طرح کے لوگ تھے. ہرمزان سے گفتگو اور ساتھ باب یہ تاریخی حقائق سے ثابت تھے، اور وہ ایک بہت بڑا ایرانی سردار تھا. اور ابو لولو فیروز ایک ایرانی غلام ہے، پارسی ہے، اس نے تو اپنا مذہب بھی نہیں بدلا ہے. اور چند ہی دن پہلے اس کی جو گفتگو حضرت عمر سے ہوئی ہے تو حضرت عمر نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے گیا ہے قتل کی. لیکن یہ اسلامی عدل کا معاملہ ہے کہ اسلامی عدل میں پریونٹیو ڈیٹینشن ہے ہی نہیں. جس طرح حضرت عثمان نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے بلوائیوں کے خلاف اقدام کرنے سے انکار کر دیا، ابھی ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں تو میں سزا کس بات کی دوں؟ صرف اندیشے کے طور پر جو ہے میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا. حضرت عمر فرما رہے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر نے اس سے کہا تھا، وہ آیا تھا اصل میں ایک فریاد لے کر، کیونکہ غلام تھا غالباً مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا کہ میرے جو آقا ہے ان سے جب میں مکاتبت کرنا چاہتا ہوں تو وہ بہت زیادہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو، کیا کیا فن تمہارے پاس ہیں؟ اس نے گنوایا، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، لوہار بھی ہوں، ترخان بھی ہوں، فلاں مستری کا کام بھی میں جانتا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے تو جو رقم وہ مانگ رہے ہیں وہ زیادہ نہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے لیے بھی ذرا ایک چکی بنا کے دو. اس نے کہا آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو جاتی پوری رہتی دنیا تک یادگار رہے گی. حضرت عمر نے سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، لیکن اقدام اس کے خلاف نہیں کر سکتا. مسجد میں صبح کے وقت 26 ذی‌الحجہ کو اس نے وار کیا ہے، اور وار کرنے کے ساتھ حضرت عمر کو مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ 5-6 صحابہ کو اور مجبور کیا، پر خودکشی کر لی. اور حضرت عمر نے بعد میں پوچھا، غور کیجئے، میں نے وہ حدیث تو کل وہ ان کا حضرت عمر کا قول تو آپ کو پچھلے جمعے سنا دیا تھا کہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن وہ شہادت کی موت جو ہے تیرے نبی کے شہر میں آئے، اس لیے کہ باہر جانا خلاف مصلحت ہے، میدان جنگ میں میں جا نہیں سکتا. حضرت علی کا مشورہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کو سائی پا کر حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا تھا، روانہ ہو گئے تھے پھر واپس آئے، اس لیے کہ واقعی بات اہم تھی جو حضرت علی نے فرمائی تھی کہ آپ کا اس مرکز سے ہٹنا صحیح نہیں ہے. نہ معلوم اور کتنے فتنے جو ہیں اور کتنے جو سوئے ہوئے جذبے جو ہیں وہ جاگ جائیں لوگوں کے اندر، امنگیں جو ہیں وہ جاگ جائیں لوگوں میں. تو آپ تو یہاں رہیے، اس لیے اب مجھے رہنا تو یہی ہے، لیکن شہادت کی موت سے میں محروم بھی نہیں رہنا چاہتا. تو اے اللہ میری موت کو شہادت کی موت بنا اور وہ موت مجھے اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما. تو ان کی تو تمنا بڑھائی، فکر اگر تھی تو صرف یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، مسلمان تو نہیں؟ بتایا گیا نہیں، ابو لولو فیروز ہے، پارسی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے رنگی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ چیز بہت بڑے فتنے کی بات بن جاتی. وہ فتنہ جو بعد میں ہوا، کلمہ گو لوگوں نے، جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا کلمہ گوئے کا، انہوں نے حضرت عثمان کو جب شہید کیا ہے تو پھر جو اس کے ریپرکشنز ہوئے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے. تو حضرت عمر نے جو خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پس منظر میں یہ سارا وہ فہم موجود ہے کہ اگر یہ کہیں کسی مسلمان کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوتا تو نہ معلوم کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عثمان کی شخصیت و سیرت اس پر میں بحث نہیں کروں گا، وہ میں گفتگو کر چکا ہوں. ذنورین ہونا اور دو شانے ان کے اندر جمع ہونا، اس وقت صرف میں شہادت عثمان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو پہلے 8 سال ہے حضرت عثمان کی خلافت کے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، شاید بہت سے حضرات کے علم میں یہ بیسک جو ہے اعداد و شمار وہ بھی نہ ہو. 2.25 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، 11 دن کم 12 سال جو ہے حضرت ابو بکر حضرت عثمان کے. یہ جو 12 سال ہے جو تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں، اس کے بھی 2 حصے کر لیجئے. اس کے کم و بیش ابتدائی 10 سال یا 9 سال تو ایسے ہیں کہ ان میں اور حضرت عمر کے دور میں سرے منہ فرق نہیں، بالکل وہی تاریخ اپنے آپ کو لے کر تسلسل کے ساتھ آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. حضور کے انتقال کے بعد بغاوتیں عرب میں ہوئی جن کو کچلا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر کے انتقال کے بعد بغاوتیں ہوئی، آرمینیا میں بھی ہو رہی ہے، ایران میں بھی ہو رہی ہے، اسکندریہ میں بھی ہو رہی ہے. ان بغاوتوں کو کچلا سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. وہی پھر کنسولیڈیشن اثر نو، جتنی توسیع ہوئی تھی اس کا پھر اثر نو استحکام، اور پھر اس سیلاب کو آگے بڑھایا ہے. ماوراء النہر تک مسلمان پہنچے ہوئے جھنڈے لے کر گاڑ رہے ہیں، افغانستان کے وسط میں پہنچے ہوئے ہیں، ادھر سے ایشیائے کوچ سے تھوڑا سا ایک علاقہ جو ہے وہ شہر قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ صرف وہ رہ گیا ہے، باقی سب پر جھنڈا اسلام کا پہنچ چکا ہے. قبرص فتح ہو گیا ہے، ادھر آگے لیبیا الجیریا یہ فتح ہو گئے ہیں. یہ سارا ہو رہا ہے حضرت عثمان کے دور میں. تو یہ 9-10 سال جو ہے حضرت عثمان کے، سرے وہ فرق نہیں ہے دور عثمانی اور دور فاروقی میں، بین ہی وہ نقشہ نظر آئے گا ابتدائی 9 سالوں میں 10 سالوں میں جو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا زمانہ. یکجہتی ہے، اتفاق ہے، امت ایک بنیان مرسوس ہے. جس طریقے سے حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے یہ ایک کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں اس طرح ہے مسلمانوں کا معاملہ، بالکل یکجا ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور ساری توجہ جو ہے اس مشن کی طرف ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوالے کر گئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے میں نے گواہی دی ہے اللہ کے دین کی تم پر، تمہیں گواہی دینی ہے پوری نوع انسانی پر. یہ مشن لے کر صحابہ کرام نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو عہد ذرنی ہے در حقیقت، اس میں جان لیجئے کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت، حضرت عمر کا دور خلافت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے کم سے کم 9-10 سال، یہ ایک سلسلہ ہے. اس میں کہیں کوئی آپ کو فرق و تفاوت سرے منہ نظر نہیں آتا. البتہ اس کے بعد ایک دوسرا انتقام شروع ہوتا ہے. یہ انتقام کدھر سے آیا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر ذرا تاریخ کے پس پردہ آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ پیش پردہ جو ہے، پردے کے ادھر جو کچھ چیزیں وہ تو سب کو نظر آتی ہیں. دیکھیے، جس طرح سلطنتوں کی سطح پر 2 سلطنتوں سے اسلام کا ٹکراؤ ہوا، سلطنت روما، سلطنت کسرا. سلطنت کسرا ختم ہو گئی، سلطنت روما کی 1.5 ٹانگ ٹوٹ گئی، باقی سلامت رہی. اسی طریقے سے مذاہب کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اسلام کا تصادم 3 مذاہب سے ہوا. ایک تو مذہب تھا بت پرستی کا مذہب جو جزیرہ نمایاں عرب میں تھا، اس کا تو اسلام نے 30 سالے کلی کر دیا، ختم کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا. وہ 360 بت توڑ پھوڑ دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے شرک پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ اب عرب کو چھوڑ کر کہیں اور دفع ہو جائے، یہاں رہو گے تو فیضن سلق الاشر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم. اعلان عام کر دیا گیا تھا 9 ہجری میں کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، جیسے ہی یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں گے دوبارہ قتل عام شروع ہو جائے. اب سوچ لو، جس کو شرک پر رہنا ہو وہ چھوڑ کر چلا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اسی لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور، اللہ کی مشیت میں کچھ اور تھا، کین اس سفر میں ان پر حقیقت منکشف ہو گئی اور واپس آ گئے. ورنہ اب وقت آیا تھا کہ پہلے کبھی موحدین یہاں سے گئے تھے وطن چھوڑ کر حبشہ کی طرف، اور اب مشرکین کے لیے وقت تھا کہ وہ جائیں. شرک کے ساتھ وہ جزیرہ نما عرب میں نہیں رہ سکتے، بات ختم ہوئی. تو شرک کا تو استحصال کلی ہو گیا. دوسرے 2 مذاہب تھے اہل کتاب کے، ان میں ایک بڑا فرق ہے. ایک تو یہ کہ حضور کی اپنی زندگی میں عیسائیوں کے ساتھ تصادم ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک عیسائی بادشاہ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ تو ایمان بھی لے آئے. ہم صحابی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہے، لہذا وہ تابعین کی صف میں شامل تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پناہ دی. عیسائیت کے ساتھ اگرچہ سلطنت روما کی سطح پر ٹکراؤ شروع ہوا ہے، لیکن مقوقس شاہ مصر کا معاملہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، وہ بھی عیسائی تھا. اس کے بعد جب حضور کا نام مبارک پہنچا، اس نے حضور کے الچی کا اعزاز کیا، تکریم کی، اور دو وہ خچر بھی جو مشہور ہے دلدل، وہ بھی ہدیے میں بھیجا، اور دو کنیزیں بھی ہدیتن بھیجی. یہ سب کچھ ہوا. لہذا عیسائیت کے ساتھ معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہوا جس نوعیت کا معاملہ ہوا یہودیوں کے ساتھ. یہودیوں کے ساتھ تو ٹکراؤ ہوا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کو نکالا گیا. ان میں سے قبیلہ وہ بھی تھا جو بدعہدی کے پاداش میں ان کے تمام جوان جتنے بھی تھے جنگ کے قابل وہ قتل کیے گئے. یہ سب ہو رہا ہے نا حضور کے اپنے دور میں. مدینے سے یہ تینوں قبیلے جلا وطن کیے گئے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی، فدق سے بھی ان کو جلا وطن کر دیا گیا کہ جزیرہ نما عرب سے ان کو نکال دیا جائے کہ ان کے فتنے جو ہیں وہ نہ معلوم کون سی شکل اختیار کر لیں. تو معلوم ہوا، اور قرآن میں شہادت ہے، یہ سورہ مائدہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ مسلمانوں اور اسلام کی دشمنی میں سخت ترین ہے وہ جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مشرکین، اور قریب ترین اگر ہو سکتے ہیں دلی تعلق کے اعتبار سے تو وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں موجود. تو اس فرق و تفاوت کو میں نے اس لیے واضح کیا ہے کہ شدید انتقام کا جذبہ وہ اس وقت عیسائی مذہب کی طرف سے سامنے نہیں آیا، بلکہ شدید انتقام جو لیا ہے وہ یہودی مذہب نے لیا ہے، اور وہ یہودیوں کی سازش. اور یہودی جو ہے یہ بات دنیا میں مسلم ہے، بڑا فرٹائل ذہن ہے یہودیوں کا سازش کے لیے. ویسے تو یہ کہ ویسے بھی فرٹائل ذہانت، آخر یہ اولاد کس کی ہیں؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد ہے نا، ہارون، ہارون کی اولاد ہے. معلوم یہ ہوا کہ آخر یہ وہ پچھلی تاریخ اور گفٹڈ نیشن، اس میں کوئی شک نہیں، وہ انہوں نے اس کو غلط رنگ دے دیا یہ بات، اس لیے وی آر دی چوزن پیپل، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں. قرآن کہتا ہے وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو اس کے کچھ آثار تو ہے، ذہانت ہے. لہذا وہ ذہانت وہ جب ایون جینیس کی شکل اختیار کرے گی تو وہ کیا کچھ گل کھلائے گی، یہ دنیا کے اندر جانی پہچانی حقیقت ہے. لہذا اسلام پر جو دوسرا وار ہوا ہے وہ سب سے کاری وار. وہ جو ایرانی نیشنلزم کا وار تھا وہ تھا بھی کچھ اوچھا تھا، ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو میدان سے ہٹا دیا، لیکن وہ جو محمد کا بنایا ہوا تھی، بنائی ہوئی عمارت جو تھی وہ اتنی کچی نہیں تھی کہ کسی ایک کی ستون کے سہارے کھڑی ہو، وہ ایک بڑی پختہ عمارت تھی. لہذا وہ ہٹے اور کوئی فرق واقع نہ ہوا. اب میدان میں آیا یہود کا سازشی ذہن. یمن کا ایک شخص عبداللہ ابن سبا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، اسلامی سلطنت اور اسلامی مملکت، اس کی قوت، اس کا دبدبا، اس کا تنتنا. اب دنیا میں کون اس وقت کی طاقت ہے جو اسے چیلنج کر سکتی تھی؟ تو راستہ تو ایک ہی ہے، انٹرنل ہے وہ ٹاسک کا، اس کے لیے لبادہ اوڑھنا پڑے گا اسلام کا. اسلام لگا آتا ہے مدینے میں، اور یہاں آ کر بیک وقت اس کی ذہانت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے. گیو دی ڈیول ہز ڈیو کہ اس نے دو محاد بیپک کھول دیے، ایک محاذ سیاسی، ایک محاذ مذہبی. اس مذہبی محاذ کو شاید میں اگر بیان کروں تو آپ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ میں کچھ مبالغہ کر رہا ہوں، اس لیے میں مثال دے دینا چاہتا ہوں کہ ایک یہودی وہ بھی تھا جس کا نام پال تھا، اور اس نے مسیحیت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کی جڑیں کاٹ دی. وہ اصل دین مسیح کہاں ہے؟ ہے ہی نہیں. کرسچینٹی کے نام سے کیا ہے؟ بدترین شرک. حضرت مسیح وہ مظہر الہ ہے، گاڈ انکارنیٹ، ان کو مانا جا رہا ہے، پوجا ان کو جا رہا ہے. ٹرینیٹی، توحید کی جگہ ٹرینیٹی، شریعت موسوی موقوف. اور یہ ساری تبدیلی کس نے کی؟ ایک شخص نے، اور وہ کون تھا؟ پال. نتیجہ کیا کہ اصل دین مسیح، ظاہر بات ہے دین مسیح اپنے اصل کے اعتبار سے دین محمدی سے سرے مو بھی مختلف نہیں. کیا دین موسوی مختلف تھا دین محمدی سے؟ کیا دین ابراہیمی مختلف ہو سکتا ہے دین محمدی سے؟ دین تو ایک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا دین ایک ہے. لیکن وہ جو اصل دین مسیح علیہ السلام تھا اس کا تو دنیا میں وجود بھی نہیں. سارا کارنامہ ایک شخص کا ہے، ایک یہودی پال، جو عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آیا اور انٹرنلی سیبوٹاج کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا حضرت مسیح کے لیے. اور اس پر میری بات نہیں، وہ دی ہنڈریڈ، اب تو وہ کتاب ملتی ہے اس کو پڑھیے. سینٹ پال پر جو چیپٹر ہے وہ پڑھ لیجئے، حضرت مسیح پر جو چیپٹر ہے وہ پڑھ لیجئے، حقیقت کھل جائے گی. کہ ایک علیحدہ دین بنانا دین مسیحیت کو، یہ کام ہی پال کا ہے، ورنہ حقیقت میں حضرت مسیح جب تک تھے اس وقت تک اصل میں اس عیسائیت کی حیثیت یہود کی ہی ایک فرقے کی تھی، ایک جماعت، جیسے اصلاحی جماعت اٹھی، اب تبلیغی جماعت ہے ہمارے یہاں، وہ تو نیا مذہب تو نہیں نا، وہ تو اسی دین کی تبلیغ کے لیے کوشش ہے کہ صحیح دین جو ہے دوبارہ لوگوں کے سامنے آ جائے، ورنہ شریعت موسوی تھی جس کو کہ صحیح طور پر دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے. تو یہ حقائق جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر ہارٹ کی اس کتاب میں دیکھ لیجیے، اس مثال کو ذہن میں رکھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنا بڑا سیبوٹاج جو ہے وہ کسی ایک ذہن سے اس کا وہ جنم لے سکتا ہے. وہ عبداللہ ابن سبا ہے جس نے عالم اسلام میں وہ چیزیں شروع کی ہیں کہ ایک طرف تو مذہبی محاذ کھولا، اور وہ مذہبی محاذ کیا تھا، خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی. اس نے اس عقیدے کی تبلیغ شروع کی کہ حضرت مسیح خدا، خدا نے حلول کیا ہوا ان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی، یہ عقیدہ شروع ہوا. اور عجیب بات ہے، میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا، آپ کو ایک مشابہت نظر آئے گی، ہمارے زمانے میں قادیانیوں نے ایک بڑی، ایک ایسی عوام کے نزدیک ان کے دل میں اتر جانے والی دلیل استعمال کی ہے اپنے خاص بات کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے. وہ حضرت مسیح کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح تو فوت ہوئے، آنے والا اصل میں مسیح نہیں، مسیح مسیل مسیح ہے، اور وہ وسیل مسیح جو ہے وہ غلام احمد قادیانی، ان کا صغرہ کبرا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دے کہ مسیح آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے. لہذا انہوں نے کہا دیکھو کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے رسول تو فوت ہو گئے اور زمین کے نیچے دفن ہو گئے، اور حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو حضرت مسیح افضل ثابت ہو گئے حضور سے. اب ایک عام مسلمان جو ہے، یہ وہ ایسی دلیل ہے بظاہر جس کو اپیل کہیے جذباتی، کہ اس کے پھندے میں پھنسے گا کہ واقعی حضور افضل ہے، حضرت مسیح کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ بات غلط ہے، یہ مولویوں کا ڈھکوسلہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. بڑی آسانی سے یہ بات انہوں نے، وہ جو ویسے پڑھے لکھے تھے پی ایچ ڈی اور کچھ اور، لیکن یہ کہ دین کی ابجد سے ناواقف، جنہیں کہتے ہیں پڑھے لکھے ان پڑھ، ان کے اندر وہ بات پھیلتی چلی گئی. یہی معاملہ کیا سبا نے کہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح تو اوپر گئے اور واپس آئے، اور حضور جو ہے وہ دوبارہ نہ آئے. حضور بھی دنیا میں واپس دوبارہ آئیں گے. پہلی بات تو یہ رجعت کا عقیدہ جو ہے انہوں نے ایجاد کیا. دوسرے یہ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور کے وصی حضرت علی تھے، لہذا ان کے جانشین حضرت علی کو ہونا چاہیے. جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پر وہ غاصب ہے، اس کو اتار کر حضرت علی کو لانا چاہیے. اب ایک طرف اس نے سیاسی رخ اختیار کیا، ایک طرف مذہبی رخ اختیار کیا. مذہبی یہ کہ یہ مظہر الوہیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کے توحید کے قلعے میں جو نقب لگائی گئی، یہ شرک کی نقب، بالکل اس طرح جیسے حضرت مسیح کو بٹھا دیا گیا الوہیت پر، اسی طرح حضرت علی کو بٹھایا گیا تخت الوہیت پر. گاڈ انکارنیٹ بن گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہی چال، وہی ذہن، وہی سازش، اس کے اثرات آج بھی آپ دیکھ لیجیے. وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو برملا کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، نصیریوں کا یہ عقیدہ رہا. آج بھی شام میں، فلسطین میں وہ قوم آباد ہیں جو برملا، ان کے عقائد میں یہ شامل ہے کہ گاڈ انکارنیٹ ہے حضرت علی. آپ اسماعیلیوں کی کتاب دشم اوتار پڑھ لیجیے، ہی از دی ٹینتھ انکارنیشن آف گاڈ، دسواں اوتار جو ہے اللہ کا وہ حضرت علی ہے. ان کے نزدیک وہ لوگ بھی ہیں جو الوہیت علی کے برملا کلم کھلا قائل ہیں. اور باقی جتنا کچھ اس کو پھیلایا گیا ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ میدان میں ہر مسلمان کی زبان پر نعرہ یا علی مدد تو ہوتا ہی ہے. یہ اس کے وہ عمومی اثرات ہیں، مدد دینے والا من نصر اللہ من عند اللہ، قرآن پکار پکار کر یہ کہے کہ نہیں ہے کوئی مدد مگر اللہ کی طرف سے. اور ایک مسلمان بظاہر اللہ کا اور رسول کا نام لیوا وہ یا علی مدد کا نعرہ لگا رہا ہو، تو یہ ہے جادو. وہ جو سر چڑھ کر بولے، وہ جادو تو ہمارے سر چڑھا ہوا ہے جو حلا میں عوام میں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت اہم نقطہ ہے کہ وہاں حضرت مسیح کے ساتھ یہ بات کی گئی، یہاں حضور کے ساتھ یہ جسارت نہیں کی گئی، حضرت علی کو چنا گیا. اس لیے کہ ایک تو ایک سیاسی مہم بھی ساتھ ہی اٹھانی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس کا مرکز بھی بنانا تھا حضرت علی کی ذات کو. دوسری طرف یہ کہ حضور کا معاملہ ایک خاص ہے، چونکہ آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹیکشن دی ہوئی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک تو اسلام پھر ختم تھا، جیسے مسیحیت اصل مسیحیت ختم ہو گئی، کرسچینٹی کے نام سے ایک بدترین شرک ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، اصل دین توحید دین مسیح جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طرح اگر کہیں یہ معاملہ حضور کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلتے، اور یہ دین ختم ہو جاتا تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، پھر دین آتا کہاں سے. لہذا یہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ نے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن دی ہے، حضور کی ذات کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے. آج آپ بھی دیکھتے ہیں مسجدوں میں یا محمد لکھا رہتا ہے، جلسوں میں زور دلا دلا کے آپ نعرے لگوا لیں یا محمد کے، وہ دوسری بات ہے اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے، لیکن میدان میں کبھی کسی نے سنا یا محمد مدد کا نعرہ؟ یہ ظلم ہوتا ہے تو حضرت علی پر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وجہ وہی ہے کہ حضور کو اللہ نے خصوصی تحفظ عطا فرمایا. دوسری وجہ یہ کہ ان کی اسٹریٹجی میں بات یہ تھی کہ صرف مذہبی بحاذ ہی تو نہیں کھولنا تھا، سیاسی بحاذ بھی کھولنا تھا. مذہبی اعتبار سے انہوں نے اور جو کچھ چیزیں پھیلائی ہیں اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں یہاں صرف انٹروڈیوس کرا دوں آپ سے. یہ کتاب جو ہے کشف الحقائق، مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری ملتان میں اب بھی ہیں بقید حیات، اگرچہ ضعیفی کا ان کا زمانہ ہے، لیکن یہ کہ اس میدان میں سب سے زیادہ تحقیقی کام. ابن سبا کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرصے سے کہنا شروع کر دیا یار لوگوں نے کہ وہ ایک صرف افسانوی شخصیت ہے، وہ تھا ہی نہیں. یہ بالکل اسی قبیل کی چیز ہے کہ کچھ عرصے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حضور کی تو بیٹی ایک ہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بیٹیاں حضور کی تھی ہی نہیں. اب یہ تاریخ کے اس طریقے سے حقائق کو اگر ان کو اس دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے توڑا مروڑا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی جو مستند کتابیں ہیں ان کے حوالوں سے یہ تمام چیزیں کہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں حضرت علی کا طرز عمل کیا تھا، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرایا ہے، جنہوں نے کہا کہ آپ اللہ ہیں 70 افراد کو ایک مرتبہ زندہ جلوایا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بری ہیں اس سے معاذ اللہ. پھر آپ کو روایات مل جائیں گی امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، ان سب کی روایات آپ کو مل جائیں گی رجال کشی کے اندر، جس میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو عبداللہ ابن سبا نے برپا کیا. اور آج کہا جا رہا ہے کچھ لوگ کہ وہ تو کوئی شخصیت تھی ہی نہیں، اتنا عظیم ہنگامہ جس نے برپا کیا. تو اس کتاب کا آپ حضرات مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی سازش تھی دین محمدی، اور خصوصاً توحید جو اصل رسول ہے، اس توحید کو جس طریقے سے مجروح کیا گیا ہے اور عوام کے ذہنوں میں جس طریقے سے الوہیت مسیح کا عقیدہ جو ہے بٹھایا گیا ہے، یہ ایک بڑی کامیاب سازش. اور یہ کہنا پڑے گا کہ کامیاب کوشش، اس کے نتائج جو نکلے ہیں وہ تو لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے. اب یہاں آئیے اس کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے، مذہبی طور پر تو یہ شروع کیا، سیاسی طور پر میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورا جو ایک اسلام کا جو جمہوری نظام تھا کہ اب یہ امت ایک وحدت ہے اور امرهم شورى بینهم، ان کے معاملات ان کے مابین باہمی مشورے سے ہوں، اس کو ختم کرنے والی بات کہ ہر نبی کا ایک مسیح ہوتا ہے، حضور کے مسیح حضرت علی ہے، لہذا باقی جو بھی یہ خلفاء ہیں یہ سب غاصب ہیں، اور اصل میں تو خلیفہ جو ہے بلا فصل وہ حضرت علی ہیں، ان کو ہٹاؤ اور ان کو لاؤ. یہ سازش جو ہے یہ مدینے میں اس نے اس کا پرچار شروع کیا. جب یہاں کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ خطرہ ہے، پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، آج بصرے میں ہے وہاں پر یہ بات پھیلا رہا ہے، ذرا باز دیشا ہوا کہ کہیں پکڑنا ہو جائے، حکومت کی گرفت نہ ہو جائے، تو کوفے پہنچ گیا ہے. ساتھ ہی یہ کہ من گھڑت کہانیاں، بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بڑے ستم ہو رہے ہیں، خلافت کا نظام جو ہے درہم برہم ہو گیا ہے. اب زمانہ وہ ہے، ذہن میں رکھیے، نہ تو وہ کمیونیکیشن ہے، نہ ڈاک ہے، نہ تار ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، ہزار ہزار میل کے فاصلے پر شہر آباد ہے. وہاں جا کر ایک بات کہنی شروع کی گئی، اور انسان کی کچھ یہ فطرت نہ کہیے، اس کی طبعیت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ بری بات کو فوراً قبول کرنا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات سنے گا تو 10 دفعہ پہلے سوچے گا یوں ہی ہوگی، بڑی مشکل سے بڑے ہی ناقابل تردید شواہد مل جائے تو شاید مان لے. لیکن کسی کے بارے میں بری بات معلوم ہوتا کہ بڑے ریسپٹیو ایئرز ہیں اس کے لیے، کہ جو بات آتی ہے سیدھی انسان کے ذہن میں جاتی ہے اور قبول کرتا کہ ہاں ضرور ہوگا. تو برائیاں، مصر میں برائی ہو رہی ہے امیر معاویہ کی، اس لیے کہ وہ شام کے گورنر ہیں، شام میں برائیاں ہو رہی ہیں عمرو بن العاص کی کہ وہ مصر کے گورنر ہیں، کہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی، کہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، کہیں کسی کی، اور سب جگہوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ فتنہ ہے کہ جس نے سر اٹھایا. آج کے زمانے میں بھی بڑی بڑی تحریکیں اٹھ جاتی ہیں اسی طرح کے معاملات میں، تو اس وقت کا تو آپ تصور کیجئے کہ وہ مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے، لہذا وہ بات پھیلی جنگل کی آگ کی طرح. اور پھر ایک خاص پروگرام بنا کر چھوٹے چھوٹے جتھے تمام شہروں سے جو ان کے زیر اثر لوگ آ گئے تھے، ان کو ایک وقت معینہ پر مدینہ منورہ پہنچنے کا پروگرام بنا لیا، اور وہاں سے ہر طرف سے آئے ہوئے جتھے جو کنورٹ کر گئے مدینہ منورہ. ایک محاصرے کی کیفیت تھی. یہ ہے اصل میں وہ عبداللہ ابن سبا کی سازش. اور یہ وار جو ہے یقیناً یہ وار اوچھا نہیں، یہ بڑا بھرپور وار تھا. جب تک کہ کوئی جرم ان کے خلاف ثابت نہیں ہو جاتا، میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، اور محض اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا. الزامات انہوں نے جو لگائے، حضرت عثمان نے اپنی ذات پر جو الزامات تھے ان کا بھی کھلا کھلا جواب دیا مسجد میں آ کر. اور جتنے بھی عمراء تھے، جتنے بھی گورنرز تھے، حج کے موقع پر سب کو بلا دیا اور پبلک میں کہا کہ جس چیز کے خلاف جو جو الزامات ہیں شکایتیں بیان کریں. سب کے سامنے ہوا اور سب بری ہو گئے. سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط پروپیگنڈا ہے، تہمتیں ہیں، اتہام ہیں، بات صاف ہو گئی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مدینہ منورہ میں اپنی صفائی پیش کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے گواہ حضرت عثمان کی صفائی ہوگی. لیکن یہ کہ اب جن لوگوں کی نیتیں خراب تھیں، فتنہ اندر جو تھا وہ بالکل دوسرا تھا، وہ انتقام اسلام سے، انتقام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، انتقام اس دین اللہ سے لینا مقصود تھا. لہذا اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم، وہ حسرہ ہوا. حضرت عثمان سے حضرت علی اجازت طلب کر رہے ہیں، مدافعت کی اجازت نہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر اجازت طلب کر رہے ہیں، اجازت نہیں. امیر معاویہ وہ گورنر ہیں شام کے، وہ گزارش کر رہے ہیں بہت ہی درخواست کے انداز میں، کسی طریقے سے یا تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں لشکر بھیج دوں آپ کی حفاظت کے، یا پھر آپ آ جائیے دمشق. نہیں، کوئی سوال نہیں، مدینہ منورہ کو، جوار رسول کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت علی نے حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے پہرے دار کے طور پر. یعنی سوچئے تو صحیح، کن کے درمیان عداوتوں کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں؟ حضرت عثمان اور حضرت علی میں کوئی عداوت، کوئی دشمنی؟ جبکہ حضرت علی اپنے دونوں لختے جگر، جو حضرت حسن تو باقاعدہ زخمی ہوئے کہ محاصرے کو توڑ کر کچھ رسد پہنچانے کی کوشش کی ہے حضرت عثمان کو، تو انہیں زخمی کیا گیا. پھر دروازے پر پہرے دار ہیں محمد الرسول اللہ کے دونوں نواسے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن یہ کہ انہوں نے جب دیکھا، باغیوں نے، یا سازشیوں کہنا چاہیے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بات طول کھینچ رہی ہے، تو پھر وہی جو ہوتا ہے ایسے مواقع پر، پچھواڑے سے، دیوار سے حملہ کیا، کودے اندر، اور وہاں حضرت عثمان کو، نہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہودی تھے، ایمان لے آئے تھے، مومنین صادقین میں سے، صحابہ کرام میں ان کا مقام ہے. جس وقت وہ محاصرہ جاری تھا، وہ آئے ایک مرتبہ کہ مجھے اجازت دو، میں عثمان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے یہ سمجھا یہ چونکہ ہے تو اصلا یہودی، یقیناً یہ کوئی اچھی بات کرنے جا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ سخت سنا کر آئے گا عثمان کو. اور واپس آ کر بھی جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ فرمائیے کیا کیا بات ہوئی. تو انہوں نے کہا لوگوں، میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، مراد ان کی تورات تھی، اور میں اس کی بنیاد پر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی اللہ کا قتل ہوا ہو اور اس کے بعد کم سے کم 70,000 انسانوں کی گردنیں نہ اڑی. اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے، وہ بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، ذنتقام، عزیز ذنتقام. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کوئی خلیفہ، خلیفہ برحق شہید کیا گیا اور ناحق، اور کم سے کم 35,000 انسان قتل نہ ہوئے. تو اب بھی باز آ جاؤ، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ. اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق کی جان لے لی ناحق، تو جان لو کہ خون کی ندیاں بہ جائیں. لیکن یہ کہ انہوں نے مذاق اڑایا، معلوم ہوتا ہے اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں وہاں سے اپنی جان بچا کر جانا مشکل ہو گیا. یہ ہے وہ حالات. میں نے پس منظر در حقیقت بیان کرنا تھا کہ یہ اس انقلاب محمدی کا جو یہ دوسرا فیز تھا ایکسپینشن کا، اس کے خلاف رد عمل، اس کے خلاف سیبوٹاج، اس کے خلاف کاؤنٹر ریولیوشنری موو. ذہانت کی یہ بات بھی سمجھ لیجئے جو چیزیں کسی معاشرے میں دبی ہوئی چنگاریوں کی حیثیت سے موجود ہوں ان کو پہچان کر انہیں پھونک مار کر بھڑکانا یہی تو ذہانت ہے. نئی چیز پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان خود تو ہمارے پاس نہیں آتا, شیطان تو ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں ان میں پھونک مارتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو ہماری اپنی شہوت ہے اسے بھڑکاتا ہے. باقی یہ کہ کرتے تو ہم کچھ اپنے نفس کے لیے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے. یہی معاملہ تھا اس وقت, کچھ دبی ہوئی چیزیں تھیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا دیا تھا. لیکن یہ کہ کہیں دبی ہوئی چنگاریاں تھیں, عرب کی پرانی وہ جو رقابتیں تھیں وہ بھی تھیں. حضور کے اپنے زمانے میں ہوا بارہا کہ منافقین آگ بھڑکا دیتے تھے اوس اور خزرج کو لڑانے کے لیے. کہیں ذرا پرانی کسی جنگ کا ذکر کر دیا جہاں پہ کسی نے فرض کیجیے کہ اوس کے افراد زیادہ مارے گئے تھے, کچھ ان کی دہائی دی, ان کے مرثیے پڑھے, اوس کے اندر جوش پیدا ہوا, تلواریں نکل آئی. یہ تو حضور موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تشریف لاتے تھے اور اس آگ کے اوپر جو ہے آپ پانی ڈالتے تھے. بعد میں یہ ہے کہ ان دبی ہوئی چنگاریوں کو بھڑکایا گیا. قبائلی عصبیتیں بھی بروئے کار آئی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ذہانت اس یہودی کی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو کبھی پرانی مسابقت کے جذبات ہوتے تھے کون بڑا ہے, اس احساس کا معاملہ. لیکن وہ بڑائی بھی کبھی ہوا کرتی تھی تو اس پہلو سے ہوتی تھی, کس نے کتنے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا, کس نے زیادہ مہمان نوازیاں کی, ان کی بڑائی بھی اس بدلے میں ہوا کرتی. لیکن یہ کہ وہ ایک قبائلی ایک فکر جو ہے سوچ, اس کی دبی ہوئی چنگاریوں کو بھڑکایا. عجیب بات یہ ہے کچھ مشیت خداوندی ہوتی ہے, تمام چیزیں جو ہمیں بری نظر آ رہی ہوتی ہیں نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کس چیز کے ساتھ کیا خیر وابستہ ہوتا ہے. وہ بڑی اس کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی طویل بڑی دور کی ہوتی ہے, اس کا ایک دن ہزار سال پچاس ہزار سال کے برابر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضور کے حضرت ابوبکر, نہ وہ ہاشمی نہ عمری, وہ بنو تمیم سے ہیں. دوسرے خلیفہ حضرت عمر, وہ بنو عدی سے ہیں, نہ بنو امیہ سے نہ بنو ہاشم سے. لیکن یہ کہ حضرت عثمان, یہ بنو امیہ میں سے, تو انہیں یہ موقع مل گیا کہ اب بنو ہاشم میں وہ دبی ہوئی چنگاری جو اس کو بھڑکایا گیا, یہ ان کے لیے ایک تائیدی ایک ہیلپنگ فیکٹر کی حیثیت سے یہ چیز تھی کہ جس کو پھر ایکسپلوائٹ کیا. اور اس کا پہلا وار, یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے اس کا پہلا وار ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ فتنہ ختم نہیں ہوا, آگے جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, جنگ نہروان ہو, شہادت حضرت علی ہو, پھر حادثہ کربلا ہو, اصل میں یہی فتنہ ہے جو آگے چلا ہے. یہ بات جو ہے اگر کس اعتبار سے ایک تسلسل کے ساتھ سامنے نہ ہو تو آدمی گھبرا جاتا ہے, کھو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ذرا پسپردہ حقائق کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ باتیں رہیں گی, ہوتے ہیں فتنے اٹھتے ہیں. آخر وہ بھی فتنہ تھا کہ دین مسیحی کو سرے سے ختم کر دیا, وہ بھی تو فتنہ تھا. غنیمت سمجھیے کہ دین محمدی ختم نہیں ہوا, صرف یہ کہ ایک رفت پیدا کر دی گئی, ایک بغض و عناد کا بیج ڈال دیا گیا, ایک اشتراک اور اختلاف کی بنیاد قائم کر دی گئی, لیکن دین محمدی ختم نہیں ہوا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن فتنہ یقیناً بہت عظیم, اور اسی فتنے کے شاخسانے ہیں جو آگے آئیں گے. یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ پھر اس فتنے کا مرکز کون سا مقام بنا, کوفہ. اور کوفہ کہاں تھا؟ یہ وہ سرحدی مقام ہے ایران کا. یہ جو دو رد عمل تھے اسلام کے خلاف, ایرانی نیشنلزم, یہ نیشنلزم کے نقطۂ نگاہ سے, اور دوسری طرف مذہب کی طرف سے یہودی سازش جو ابن سبا کا روپ دھار کر آئی, اس کا پھر مرکز جو بنا ہے وہ کوفہ بنا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے جمعے تفصیل سے گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.